السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. تیسرا پارہ، آیت نمبر 252. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس. یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے. ان میں کوئی ایسا تھا جس سے اللہ خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کیں اور روح پاک سے اس کی مدد کی. اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبرن اختلاف سے روکے. اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی. ہاں، اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تلک الرسول کی بات کی گئی ہے، اور فضلنا بعضهم علی بعض کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے یونس بن متی پر فضیلت نہ دو، کیونکہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے ہی وہاں سے چلے گئے تھے، بستی سے، نینوا کی بستی سے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سوچے اور اس بنا پر اللہ کے رسول کو ان سے بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرے. اس لیے خاص طور سے اللہ کے رسول نے حدیث میں تاکید کی ہے کہ کوئی بھی مجھے یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ تفریق بین الرسول جائز نہیں، لیکن تفضیل بین الرسول جائز ہے، کیونکہ یہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اور فضیلت بھی کیسی کہ کسی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود بات کی، کسی سے ایسے بات کی جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام، مثال کے طور پر کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایسے بات کی جیسے ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، باقاعدہ بات کرنا، کیونکہ کلام کا لفظ آتا ہے، تکلیم کا لفظ آتا ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر بات کی، اور صرف ایک حجاب بیچ میں تھا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز بیچ میں نہیں تھی. اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے رسول سے بات کی. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ رسولوں کو کچھ پر فضیلت دی ہے. اس کی بنا پر آپ دیکھیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء تو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے تمام انبیاء کی امامت کروائی تھی بیت المقدس میں. لیکن ہم فرق کرنا شروع نہ کر دیں کہ ہمارے رسول سب سے اچھے، ہمارے رسول ایسے اور فلاں رسول تو نہیں. تو اس سے منع کیا گیا ہے کہ رسولوں میں تفریق نہیں کرنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں کیا چیز سکھائی گئی، آج سورہ بقرہ کے اختتام پر ہم پڑھیں گے وہ، کہ لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم ان میں سے کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے، ہے نا؟ تو تفریق نہیں کر سکتے ہم، کسی کو اونچا نیچا نہیں ثابت کر سکتے، لیکن ہم تفضیل کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اس کی اجازت دی ہے، اور خود اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. تو تفضیل بین الرسول جائز ہے، لیکن تفریق بین الرسول جائز نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ والکافرون ہم الظالمون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ وہ دن آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس مثال سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پر یعنی آخرت میں عمل ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، جو بھی کچھ کرنا ہے ہمیں دنیا میں کرنا ہے، کیونکہ آخرت کا وقت ایسا ہوگا کہ عمل کا وقت ختم ہو چکا ہوگا اور اس وقت جزا اور سزا شروع ہوگی، اور آج ابھی جزا اور سزا کا وقت نہیں ہے بلکہ عمل کا وقت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس وقت یعنی دنیا کوچ کر چکی آ رہی ہے، لہذا تم دنیا کوچ کر چکی جا رہی ہے، لہذا تم عمل کر لو، اور آخرت کوچ کر چکی آ رہی ہے، اس وقت پھر تمہارے پاس کوئی عمل کا وقت نہیں ہوگا، لہذا جو بھی کچھ کرنا ہے وہ آج کر لو، اس وقت جزا اور سزا ہوگی۔ اسی طرح سے جیسے ہم ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفر کرتے ہیں، کسی ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں آپ جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر دوسرے ملک کی کرنسی نہیں چلتی، آپ جس کنٹری میں جاتے ہیں آپ کو وہاں پر اس ملک کی کرنسی لینا پڑتی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہمارے ملک میں تو یہی کرنسی چلتی ہے لہٰذا یہ لے لو، لیکن اپنے ملک کی کرنسی ہم دوسرے ملک میں نہیں چلا سکتے آپ کتنی بھی کوشش کر لیں۔ اسی طرح آخرت میں کوئی کرنسی کام نہیں آئے گی، وہاں پر صرف اور صرف نیک عمل کی کرنسی کام آئے گی۔ تو کہا گیا ہے کہ اس دن سے پہلے من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، کہ جس دن جو چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ بیع، کوئی خرید و فروخت کام نہیں آئے گی، دوسرا خلہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ کوئی دوستی یعنی دلی دوست۔ دنیا میں تو انسان دوستوں پر بہت بھروسہ کرتا ہے نا، بہت ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ میرے دوست مجھے بچا لیں گے، میرے دوست میرا فلاں کام کر دیں گے، لیکن اس دن دوستی بھی کام نہیں آئے گی۔ تیسری چیز شفا، سفارش، اس دن سفارش بھی کچھ کام نہیں آئے گی، اور کافروں کے لیے یعنی کافر تو ہیں ہی ظالم، تو ان کے لیے وہاں عذاب ہوگا۔ تو اس لیے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ انفقو، حکمیہ جملہ ہے، خرچ کر دو۔ اور ابھی جتنا یہ جو ہم تیسرا پارہ ہم پڑھیں گے اور سورہ بقرہ کا جو اختتام ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ پورا انفاق سے بھرا ہوا ہے، یعنی اس کا جو مضمون ہے اس میں انفاق کی تاکید بہت زور دے کر کی گئی ہے۔ تو انفاق دراصل جو مال کی محبت ہے انسان کے دل سے نکالنے کے لیے کہا گیا ہے مسلمانوں کو، نہ کہ مال کی محبت دل کے اندر رکھنے کے لیے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے جو بھی کچھ کرنا ہے کر لو، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جب وہ اپنے ایگزام لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے اور اس کا ایگزام شروع ہوتا ہے، اور یوزلی 3 آورس ہوتے ہیں، 3 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اب ان 3 گھنٹوں سے پہلے جب وہ ایگزام دینا شروع کر رہا ہے، اس سے پہلے اس نے جو پڑھ لیا بس وہ پڑھ لیا، جب وہ ایگزام دینے بیٹھے گا تب تو آپ دیکھیں وہ پڑھ نہیں سکتا نا، کہیں پر بھی آپ کو پرمیشن نہیں ملے گی جہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ایگزام ہو رہا ہو اور ٹیچرز آپ کو پرمیشن دے کہ اچھا آپ اپنی بک کھول کر پڑھ لو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ ایگزام سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے اور وہ پڑھا ہوا آپ کو اس کے بعد ایگزام میں کام میں لانا ہے۔ تو اسی طرح سے قیامت کے دن بھی وہاں کوئی چیز کام نہیں آئے گی، صرف اور صرف ہمارا اپنا جو آج دنیا میں کیا گیا عمل۔ اور یہ عمل بھی کب تک ہے آپ دیکھیں، عمل صرف ہماری زندگی تک ہے، جب تک ہماری سانس باقی ہے۔ جیسے ہی ہماری سانس ختم ہوئی، جسم سے روح کا رشتہ ختم ہوا، ہمارا عمل بھی ختم ہو گیا، لہذا مہلت ہمارے پاس بہت کم ہے۔ اللہ لا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسيع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ اور برتر ذات ہے۔ آیت الکرسی، آیت الکرسی کے بارے میں ہمیں کئی احادیث ملتی ہیں۔ چند احادیث ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 255 ہے، اسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اور عظمت کے اعتبار سے قرآن کریم کی یہ سب سے عظیم آیت ہے۔ آپ یاد رکھیں، عظیم عظیم الگ ہوتا ہے، اور ابھی آگے چل کے ایک اور آیت کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، وہ الگ جملہ اس کے لیے ہم استعمال کریں گے۔ تو عظمت کے اعتبار سے آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ابی بن کعب سے فرمایا، یا بل منذر اتدری ایو آیت من کتاب اللہ تعالی ما کا اعظم، قلت اللہ ورسوله اعلم، قال یا ابو المنذر اتدری ایو آیت من کتاب اللہ تعالی ما کا اعظم، قال قلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، قال فضرب فی صدری وقال لیحنک العلم ابو المنذر، اے ابو المنذر، جو کہ ابی بن کعب ان کی کنیت تھی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کی کتاب میں تمہارے پاس عظیم تر آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ فرمایا، ابو المنذر، تم جانتے ہو کون سی آیت اللہ کی کتاب میں تمہارے پاس عظیم تر ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ابی بن کعب نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا اور فرمایا، ابو المنذر، یعنی اے ابی بن کعب، تمہیں یہ علم مبارک اور خوشگوار ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، لکل شیء سنام وان سنام القرآن سورۃ البقرہ فیہ آیت ہی سیدت ای القرآن ہی آیت الکرسی۔ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان یعنی چوٹی سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، یہ پڑھنا چاہیے، من قرأ آیت الکرسی عن دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت۔ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں روک سکتی۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کی تاکید آئی ہے، جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ کی جانب سے اس پر ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے، چنانچہ شیطان طلوع فجر تک اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ کے رسول نے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر کیا۔ ایک شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تجھے رسول اکرم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، میں محتاج ہوں، عیالدار اور سخت تکلیف میں ہوں، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ، آج رات تمہارے قیدی نے کیا کیا تھا؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس نے محتاجی اور عیالداری کی شکایت کی تھی، اس لیے اس پر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، چوکنے رہنا، وہ جھوٹا ہے، وہ دوبارہ تمہارے پاس آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا اور غلہ اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، آج تو میں ضرور تمہیں رسول اکرم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر رحم آ گئے اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، اللہ کے رسول، اس نے سخت محتاجی اور عیالداری کی شکایت کی، اس لیے مجھے رحم آ گئے اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، ہوشیار رہنا، وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ تیسری بار میں تاک میں رہا، وہ آیا اور غلہ سمیٹنے لگا۔ میں نے کہا، اب تو میں تمہیں ضرور اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤں گا، اور اب یہ تیسری بار ہے۔ ہر بار یہی کہتا رہا کہ پھر نہ آؤں گا، مگر پھر آتا رہا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے۔ میں نے کہا، وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا، جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہارا نگہبان ہوگا، اور صبح تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اکرم نے مجھ سے پوچھا، تمہارے قیدی نے آج رات کیا کہا، یہ کیا کیا؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتا دی۔ تو آپ نے فرمایا، وہ کذوب، اس نے یہ بات سچی کہی، حالانکہ وہ کذاب ہے۔ پھر آپ نے مجھ سے کہا، ابو ہریرہ جانتے ہو تین راتوں سے تمہارے پاس کون آتا رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا ذاک الشیطان، وہ شیطان تھا. اس صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس سے معلوم ہوا کہ آیت الکرسی حفاظت کرتی ہے بندے کی. تو لہٰذا رات میں سونے سے پہلے اسی لیے تاکید کی گئی کہ اس کو سونے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے. اصل میں اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ بیان کی گئی ہے، اور یہاں پر بتایا گیا کہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ کوئی اس کا ادراک نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ لیس کمثلی شیء، کہ اس کی مانند کوئی چیز نہیں. پھر لا یدرکہ الابصار، کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. تو اللہ وہ ذات ہے جو کہ حی القیوم ہے، زندہ بھی ہے اور قائم رکھنے والا بھی ہے، اس نے پوری دنیا کو قائم رکھا ہوا بھی ہے. اسے نیند اور اونگ بھی نہیں آتی. انسان آپ دیکھیں کہ کتنا بھی وہ کچھ کر لے، اپنے آپ کو دو راتیں وہ سونے سے بچا لے، تین راتیں، لیکن ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان سونے سے بچ سکے. یہ انسان کی کمزوری ہے. تو مخلوق کے لحاظ اس میں ایک کمزوری ہے. خالق کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. پھر یہاں پر جو خاص ہمیں بات یاد رکھنی ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے. تو اللہ کی جناب میں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو اذن نہیں ہوگا سفارش کرنے کا. اللہ تعالیٰ جسے اجازت دیں گے وہی، اور جس کے لیے اجازت دیں گے اسی کے لیے کوئی سفارش کر سکے گا، ادروائز کوئی سفارش نہیں کر سکتا. پھر وسیع کرسیہ السماواتی والارض کا جو لفظ آیا ہے کہ اس کی کرسی گھیرے ہوئے آسمان اور زمینوں کو، تو اب یہاں پر جو کرسی ہے ہم اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے کچھ. جب اللہ تعالیٰ نے کرسی کا لفظ استعمال کیا تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہماری دنیا کی کرسی جس پر ہم بیٹھتے ہیں. کرسی سے مراد کچھ بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ اس کو ایکسپلین نہیں کیا گیا ہم اسے ایکسپلین نہیں کر سکتے. اور یہ بات کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ بھی دراصل وحدت الوجود کے نظریے کو سپورٹ کرتا ہے. وحدت الوجود کا جو نظریہ ہے، آج یہ ایک نظریہ پیش کیا جاتا ہے، آج یا بلکہ کئی سال پہلے سے جب مسلمانوں نے یونانی فلسفے کو ٹرانسلیٹ کر کے ان کی کتابیں عربی میں لکھی، تو مسلمانوں میں بھی جو یونانی فلسفہ تھا وہ آتا چلا گیا، اور اس وقت سے مسلمانوں میں اس عقیدے کی پہچان ہوئی، اور مسلمان بھی انہیں قوموں کی طرح اس عقیدے کے پیچھے پڑ گئے. اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، نعوذ باللہ، ہم ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس کا عرش آسمان پر ہے، اور استوى علی العرش، کہ وہ آسمان پر استوى ہوا یا مستوی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش تو آسمان پر ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو پھر تو آپ دیکھیں ہندوؤں کا جو عقیدہ ہے اس کی ہم کہنا چاہیے کہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ خدا موجود ہے. وہ پتھروں کو، شجر کو، پہاڑوں کو، جانوروں کو، کوئی ہر چیز کو کہتے ہیں کہ اس میں بھی خدا موجود ہے، نعوذ باللہ. خدا یہاں ہے، خدا وہاں ہے. تو یہ لفظ کہنا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی صفات کی بنا پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں کہ وہ علیم ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، جاننے والا ہے، سننے والا ہے، تو اس کی وہ جو صفات ہیں اس کی وجہ سے اس کو سارا علم ہے، وہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے. لیکن وہ اس کا جو عرش ہے وہ آسمان پر سب سے اونچے اس پر عرش پر وہاں پر اللہ تعالیٰ استوى علی العرش کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے. تو لہٰذا ہم کو اس پر ایز اٹ از ایمان لانا ہے، اور غلطی سے بھی یہ جملہ ہم زبان سے نہ نکالے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. پھر ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے، اور وہ بلند بھی ہے اور عظیم بھی ہے. آپ دیکھیں کہ ہم ایک گھر کی حفاظت کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم مخلوق ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین اور آسمان اور اس کے علاوہ جتنی جو کائنات ہیں، ان سب کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہا ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ سورج اتنے ہزاروں سال سے ایک ہی وقت پر برابر نکلتا ہے، چاند برابر اپنے وقت پر نکلتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، بارش ہوتی ہے، پورا کائنات کا انتظام چل رہا ہے. اگر آپ ذرا اوپر سیاروں کی گردش پر غور کریں، اور اس زمین کی گردش پر ہی اگر آپ غور کر لیں، تو آپ دیکھیں کہ کیسا نظام، کیسا بیلنس ہے یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قائم رکھے ہوئے. اس بیلنس کو کسی کے بس کی بات نہیں. یہ خود اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کی دلیل ہے کہ اگر اس میں کوئی اور شامل ہوتا تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتا. اور کسی انسان کے بس کی تو بات یہ ہے ہی نہیں کہ انسان تو ایک معمولی سے چھوٹی سی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو یہ صرف اور صرف رب کائنات مالک الملک جس کا ہمیں تعارف کروایا گیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ وہ ہے جو اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور وہ زندہ ہے اور قائم رکھنے والا بھی ہے، زندگی دینے والا بھی ہے، اسے نہ موت آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اور ہم پڑھتے ہیں نا سورہ اخلاص میں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ اس کا تو کوئی ہمسر ہی نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، وہ ایک اور واحد ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی تاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی اور مددگار اللہ ہے، اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی اور مددگار تاغوت ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ تاغوت اگر دیکھا جائے تو اس کو اگر ہم ڈکشنری میننگ اگر ہم دیکھیں، اگر تاغوت کا لفظ ہمارے سمجھ میں آ گیا تو ہم ہر قسم کی بندگی سے بچ جائیں گے۔ جو آج بہت سارے لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں، ڈکشنری کے حساب سے یہ لغت کے اعتبار سے ہر اس شخص کو کہا جائے گا جو اپنی جائز حد سے تجاوز کر گیا ہو۔ اور قرآن ہمیں جس ٹرم میں اس کو متعارف کرواتا ہے، اس سے مراد وہ بندہ جو بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خود اپنے آپ کو خدائی کے درجے پر فائز کر دے یا خدائی کا دعویٰ کرنے لگے اور اللہ کے بندوں سے اپنی بندگی کرائے۔ تو اس کے تین درجے بتائے گئے ہیں، یعنی اللہ کے مقابلے میں ایک بندے کی سرکشی کیا ہو سکتی ہے، اس کے تین درجات بتائے گئے ہیں۔ کہ پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ اصولاً اس کی فرما برداری ہی کو حق مانے مگر عملاً اس کے احکام کے خلاف ورزی کرے، یعنی زبان سے تو کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں اور اللہ کو مانے بھی لیکن عمل نہ کرے، تو یہ اس کا نام فسق ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری سے ہی انحراف کر دے اور خود مختار بن جائے، یعنی خود اپنے آپ کو نعوذ باللہ یا تو خدائی کا دعویٰ کر دے یا اپنی مرضی پر دوسروں کو چلانے کی کوشش کرے اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر، اور اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کر لے، یہ کفر ہے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ مالک سے یعنی اللہ سے باغی ہو کر اس کے ملک اور اس کی رعیت میں خود اپنا حکم چلانے لگے، اور یہی جو آخری مرتبہ ہے اسی کو تاغوت کہتے ہیں، کہ خود خدائی کا دعویٰ کرنا، اپنی بندگی کروانا لوگوں سے۔ تو پہلا درجہ کیا ہے؟ فسق یعنی نافرمانی۔ دوسرا درجہ ہے کفر کا، کہ جو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہی منحرف ہو جائے، خود مختار بن جائے اور کسی اور کی، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کرنے لگے۔ اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ کہ خود ہی خدائی کا دعویٰ کر دے، جیسے کہ فرعون نے کیا تھا۔ تو یہ تاغوت ہوا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تاغوت ہر وہ سرکش قوت اور طاقت جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کرے یا کروائے، وہ تاغوت میں شمار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر، آپ دیکھیں کہ ظلمات اندھیرے جمع میں آئے ہیں اور جو نور ہے وہ واحد میں ہے۔ تو اندھیرے بہت سارے ہیں، کفر شرک کے جہالت کے اندھیرے ہیں، لیکن روشنی صرف اور صرف ایک ہے اور وہ دین اسلام کی روشنی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، لیکن جو تاغوت کو ماننے والے ہیں، جو تو خود تاغوت ہیں، وہ روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فآتی بها من المغرب فبحت الذی کفر۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا، جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر وہ منکر حق ششدہ رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جو کہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے، اور ان کے وقت کا جو بادشاہ تھا، آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ وہ بادشاہ کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے وقت جو بادشاہ تھا۔ آیت نمبر 258 ختم ہو گئی ہے۔ جی نمرود، جزاک اللہ خیرا ماشاء اللہ۔ تو نمرود اس وقت کا بادشاہ تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے دین کی دعوت پیش کی اور اللہ کو ماننے کے لیے کہا، اور جب اللہ کا تعارف کرایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو یہ بات روایت سے پتہ چلتی ہے کہ اس نے بھی کہا کہ میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جس کو اس نے سزا دی تھی ان کو چھوڑ دیا، اور کچھ زندہ لوگوں کو پھانسی کی سزا دے دی۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جو ہے، آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے ایک داعی دین کا کام، اور یہی اسپرٹ ہم کو آج پیدا کرنی ہے۔ دین کی دعوت کا کام ہو نہیں سکتا جب تک آپ کی پوری طرح سے حالات حاضرہ پر نظر نہ ہو، یا آپ کے اندر حکمت اور بصارت نہ ہو۔ اور یہی وہ حکمت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم جس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ رائٹ ٹائم رائٹ ڈیسیجن، کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی قوت۔ کہ آپ جب دین کی دعوت کو پیش کرتے ہیں تو آپ کو سامنے سے بہت سارے جوابات سننے پڑیں گے، تو اس وقت آپ کو ایسی حکمت آنی چاہیے کہ آپ صحیح طریقے سے دین کی تصویر پیش کر سکیں۔ جب اس شخص نے، اس بادشاہ نے، ابراہیم علیہ السلام کی بات کو کسی طرح سے رد کر دیا اور اس کا توڑ پیش کر دیا، تب ابراہیم علیہ السلام نے، آپ دیکھیں، فوراً دوسری بات پیش کی کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی بہترین بات تھی ہے، اور یہی جو ہے، یہی ایک مسلمان کی خوبی ہے کہ وہ بالکل سیدھا سادہ اور نادان اور بے وقوف نہیں ہوتا، بلکہ وہ الرٹ رہتا ہے اور حالات حاضرہ پر نظر رکھ کر اس کو ہر قسم کے جواب دینے کی عادت ہونی چاہیے تاکہ سامنے والا مبہوت ہو جائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اور تو ذرا سے مغرب سے نکال کر دکھا، اور آپ بتائیں کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ کوئی سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکال کر دکھائے، کیونکہ یہ سورج وغیرہ یہ سب تو کس کے تابع فرمان ہے؟ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ اور سورج کو تو اگر ہم دیکھیں تو، اگر صرف ہم سورج کی تخلیق پر ہی اگر ہم غور کر لیں، تو اللہ کے سامنے جھک جانے سے ہمیں کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ بے اختیار دل چاہتا ہے کہ ہم سجدے میں گر جائیں اپنے رب کے، کہ جس رب نے ایسی بے مثال چیزیں پیدا کی ہیں کہ سورج، چاند، ستارے، سیارے، وہ ہمارا رب کیسا ہوگا؟ پھر اس رب سے نافرمانی ہم کیسے کر سکتے ہیں بھلا؟ اس رب کے ساتھ ہم کیسے کسی کو شریک ٹھہرا سکتے ہیں؟ اس کے باوجود بھی انسان آج دیکھیں کتنی شرک کی گمراہیوں میں آج بہت سارے مسلمان بھی پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس رب کی اس ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے آگے جھک جائیں۔ اسی لیے تو سجدے میں ہمیں ناک سب سے پہلے ٹکانا ہے، پیشانی پہلے ٹکانی ہے، پھر ناک، کہ ناک اور پیشانی یہ عزت کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو ٹکا دینا ہے زمین پر، جھکا دینا ہے اپنے آپ کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا سے مغرب سے نکال کر دکھا۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ یہ نہ کر سکا ہوگا، تو پھر کیا حکم دے دیا تھا؟ کہ آگ میں ڈال دو۔ جب کچھ نہیں چلتا ہے تو اسی طرح سے ہو جاتا ہے۔ بہرحال پھر اگلا واقعہ بتایا گیا، اور یہاں پر دراصل ایک طرح سے آخرت کا یقین دلانے کے لیے واقعات بتائے گئے ہیں۔ یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر آندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا، یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے، اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی، اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا، بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا، 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا، تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کی طرف تو دیکھو، اس میں ذرا تغیر نہیں آیا ہے، اور دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث سے تو ہمیں اس بات کی صراحت نہیں ملتی ہے کہ یہ کون تھے، یہ کون سے شخص کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، لیکن کچھ اسرائیلی روایت سے بات پتہ چلتی ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام تھے۔ عزیر علیہ السلام یہ وہ تھے جنہوں نے تورات کو یاد کر کے خود اپنے حافظے کی بنا پر دوبارہ لکھوایا تھا، جبکہ تورات ان سے گم ہو چکی تھی بنی اسرائیل سے۔ اسی بنا پر بنی اسرائیل جو ہے ان کو اپنا، نعوذ باللہ، انہوں نے ان کو خدا کے برابر شریک قرار دے دیا تھا، یعنی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، قرآن میں یہ بات آئی ہے۔ تو بہرحال وہ کوئی بھی شخص رہے ہوں، ہو سکتا ہے عزیر علیہ السلام ہوں یا ہو سکتا ہے کوئی اور شخص رہے ہوں، لیکن جس واقعے کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے کہ جب اس شخص کا گزر وہاں سے ہوا بستی پر تو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔ بعض اوقات آپ لوگ دیکھتے ہوں گے نا، کہیں زلزلہ آ جاتا ہے اور اس زلزلے کی صورت میں بستیاں بالکل آندھی ہو جاتی ہیں، چھتیں گری پڑی ہوتی ہیں، اور یہی صورتحال ہر جگہ ہوتی ہے زلزلے کی وجہ سے۔ اب اس کو دیکھ کر یہ احساس ہو سکتا ہے کہ بالکل بستیاں ویران پڑی ہوں، تو ان کو بھی احساس ہو کہ اب یہ جو ویران بستیاں ہیں، اب یہ دوبارہ کیسے آباد ہوں گی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں ان کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک ان کو اس حالت میں رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ دوبارہ جی اٹھے تو وہ بستیوں میں بالکل اس طرح سے زندگی موجود تھی کہ جیسے وہاں پر کوئی مرا ہی نہ ہو، وہاں پر کوئی پہلے زلزلہ آیا ہی نہ ہو، یا وہ بستی وہاں گری پڑی ہی نہ تھی، اس طرح سے وہاں پر انہوں نے منظر دیکھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم اس حالت میں کتنے سال رہ چکے ہو، کتنی دیر رہے ہو، انہوں نے جواب دیا کہ چند گھنٹے رہا ہوں گا، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 100 برس اس حالت میں رہ چکے ہو۔ اب آپ اسے تصور کریں کہ جو آخرت کی زندگی میں جب ہم سے اٹھا کر پوچھا جائے گا کہ کتنے دن دنیا میں رہے، تو قرآن کے مطابق انسانوں کے جتنے بھی جوابات ہیں وہ جوابات یہی نظر آتے ہیں کہ صرف ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، پورا کمپلیٹ دن بھی نہیں، دن کا کچھ حصہ جو ہے دنیا میں رہے ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ دن کا کچھ حصہ رہنے کے لیے ہم کتنی تگ و دو کرتے ہیں، پوری زندگی اس چند گھڑی کی زندگی کے لیے لگا دیتے ہیں جس کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ صرف چند گھنٹے رہا ہوں گا، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 100 برس تم پر اسی حالت میں گزر چکے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی آپ قدرت دیکھیے کہ ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو، اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں پیدا ہوئی ہے۔ اور آپ سب چونکہ خواتین ہیں، ہم اس بات کو اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں۔ گرمیوں کے اگر دن ہوں تو اگر کھانا ہم گرمیوں کے دن میں صبح بھی بناتے ہیں تو یقین جانے کہ خصوصاً سعودی عرب کی جو گرمی ہوتی ہے، یہاں کا جو حبس ہے وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ دوپہر کا بنایا ہوا کھانا مغرب کے وقت تک خراب ہو جاتا ہے اگر آپ اسے فریج میں نہ رکھیں۔ سب سے جلدی جو سڑنے اور گلنے والی چیز ہے وہ کھانا ہے۔ اگر آپ کھانے کو ایک دن فریج کے باہر رکھیں، یقین جانے کھانا خراب ہو جائے گا۔ اب یہاں پر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ کھانے میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ تو آپ دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سارا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے لیے بس کیا کہنے کی دیر ہے، کن کہنے کی دیر ہے، اور فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کسی انسان کے بس کی بات ہے۔ تو یہاں پر کھانے کا ذکر خاص طور سے کیا گیا ہے، یہ ایک نشانی ہے، ہم کو اس پر غور کرنا ہے، اس پر خوب جتنا آپ چاہیں غور کرتے رہیں، اور اس پر آپ جتنا غور کریں گے اتنی اللہ تعالیٰ کی عظمت آپ کے دل میں آتی چلی جائے گی۔ اور پھر یہاں پر آپ اس گدھے کے بارے میں دیکھیں جس پر وہ سواری کر رہے تھے، اس سواری کا جو، یعنی اس کی ہڈیاں پستیاں، جو اس کا ڈھانچہ تھا، بالکل وہ بوسیدہ ہو چکا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اس ڈھانچے پر ہم کیسے گوشت چڑھاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس پر گوشت چڑھا دیا اور وہ فوراً کے سامنے پوری طرح تیار کھڑا تھا، جیسے بالکل فریش۔ تو اسی طرح قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ، جب مردہ سب لوگ ہو جائیں گے، سب کو موت دے دی جائے گی، تمام مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، بس اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایک حکم دینے کی دیر ہوگی اور سب کا سب اس طرح سے وہ واقع ہو جائے گا۔ تو یہ آخرت پر دراصل، چونکہ بنی اسرائیل میں بھی کیا ہو گیا تھا کہ آخرت کا یقین ان سے ختم ہو گیا تھا، وہ لوگ آخرت کو بلا بیٹھے تھے، اور دوبارہ جی اٹھنے کا جو ایک تصور ہوتا ہے وہ ان کے یہاں سے ختم ہو گیا تھا۔ تو لہٰذا یہاں پر وہ واقعے کو بتایا گیا ہے اس مثال کے لیے، اس مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ آخرت میں اسی طرح سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کر دکھائے۔ ایک اور مثال دی گئی ہے اور یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے. وہ اس قال ابراہیم ربی ارینی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبی قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا منهن جزءا ثم ادعوهن يعطينك سعيا وعلم ان الله عزيز حكيم. اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے. فرمایا اچھا تو چار پرندے لے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے, پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے, پھر ان کو پکار, وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے. خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے. سبحان اللہ. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی یہ سوال ان سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ یقین تو ہے لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ انبیاء کو ہمیشہ جو علم دیا جاتا ہے وہ عین الیقین والا علم ہوتا ہے. ہمیں جو علم ہے ہمیں صرف ہم سن کر یقین کرتے ہیں, لیکن انبیاء چونکہ یہ دین کی دعوت کو پیش کرنے والے ہوتے ہیں, ان کے سامنے ایسے بڑے بڑے مصائب آتے ہیں, ایسے لوگ ان سے ٹکراتے ہیں, بڑے بڑے بادشاہ, تو ان کے سامنے ڈٹے رہنے کی بنا پر یہ اللہ تعالیٰ کا قانون اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام کو عین الیقین کا علم دیتا ہے, یعنی جو وہ آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں, اور ان کے اسی آنکھوں سے دیکھنے کی بنا پر وہ اپنی دعوت پر ڈٹے رہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کسی بھی جبار سے وہ ٹکرا جائیں, کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے, لیکن انبیاء اکرام ہمیشہ ثابت قدم رہتے ہیں, ان کے پاؤں میں ذرا سی لغزش نہیں آتی, ان کے ثبات میں تزلزل پیدا نہیں ہوتا, بلکہ وہ بالکل جمے رہتے ہیں. تو یہ دراصل وہ عین الیقین ہوتا ہے جو ان کو ان کی آنکھوں سے دکھا دیا جاتا ہے. تبھی تو آپ دیکھیں کہ یہ جو اس دین کی دعوت کو جو پیش کرنا تھا, اور اس میں سب سے مین جو ٹاپک ہے, یعنی دین کی دعوت میں سب سے مین جو ٹاپک ہوتا ہے وہ ہے توحید, رسالت اور آخرت, اور اس میں بھی توحید سب سے مین ہے, پھر آخرت, کیونکہ آخرت پر یقین ہی انسان کو ہر دنیا میں گناہ کے کام سے بچاتا ہے. اگر آخرت پر یقین نہ ہونا تو یقین جانیے کہ انسان کوئی کام اچھا نہ کرے, کیونکہ اسے کسی بات کی فکر ہی نہیں ہوگی کہ مجھے بس جب مر کر مٹی ہو جانا ہے تو مجھے اچھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے بھلا. تو یہ جو آخرت کا یقین ہے یہ انسان کے دل میں دراصل ایک یقین پیدا کرتا ہے اور اس کو گناہوں سے روکتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. تو یہاں پر پرندوں سے بتایا گیا کہ پرندوں کو لے لو اور ان سے پہلے اپنے آپ کو مانوس کر لو پرندوں سے, پھر ان کے ٹکڑے کر دو اور ان کو مختلف پہاڑوں پر رکھ دو. اور اس میں بھی شفل کرنے کے لیے کہا گیا تھا, شفل کر کے مختلف پرندوں کو مختلف پہاڑوں پر رکھ دو اور جب تم انہیں آواز دو گے تو وہ دوڑے ہوئے آئیں گے. تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کا قانون بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی بھی انسان, چرند, پرند جو کسی بھی حالت میں مر چکے ہوں, ان سب کو دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے لیے پہلی بار بنانا مشکل نہیں ہے تو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا, وہ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بس ایک لمحے, ایک کن کہنے کی دیر, اور وہ ہو جائے گا. تو یہ رب ہمارا ایسا رب ہے, لہٰذا اسی کی بندگی ہمیں کرنی چاہیے. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے سات بالیں نکلیں اور ہر بال میں سو دانے ہوں. اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے, وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی. اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں. قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم. ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سے چشم پوشی اس خیرات سے کئی بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو. اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پر مثال سے بات بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں پھر 100 دانے ہوں، کتنے ہو گئے آپ بتائیں؟ ایک دانہ، پھر اس ایک دانے سے 7 بالیں اور ہر بال میں 100، 700، جزاک اللہ خیرن۔ اب تصور کریں کہ اللہ کی راہ میں ایک ریال اگر آپ دیتے ہیں یا ایک روپیہ اگر آپ دیتے ہیں اور آپ نے وہ خلوص سے نیت سے دیا ہے تو 700 ملٹی پلائی کریں اس کو 1 سے، سوری آپ اس کو ملٹی پلائی کریں تو 700 ہوتے ہیں۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں کوئی بھی بینک، دنیا کا کوئی بینک، دنیا کا کوئی قانون آپ کو 1 کے 700 نہیں دے سکتا۔ اتنا آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو سودی نظام آج کل بینکوں میں چلا ہوا ہے اور اتنی وہ اسکیمیں نکالتے رہتے ہیں کہ آپ فکس ڈپازٹ کرواؤ اور آپ کے 10 سال میں اتنے ڈبل ہو جائیں گے، ڈبل تو وہ کر سکتے ہیں لیکن 700 ٹائم ملٹی پلائی وہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو حالانکہ سودی نظام، سودی کاروبار، یہ تو سارا ہی ہم سب جانتے ہیں ناجائز ہے، اسلام میں تو اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن دنیا میں کوئی بھی لوگ آپ کو 1 کے ڈبل کے علاوہ نہیں دے سکتے، بلکہ ڈبل بھی کوئی نہیں دیتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس بالکل مختلف پیرائے ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں 1 خرچ کریں گے تو آپ کو 700 ملیں گے، اور یہ تو 700 بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں بندہ اللہ کی خاطر مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ میں لیتا ہے، جیسے کہ تم اپنے ایک بکری کے بچے کو لیتے ہو اور اس کی پرورش کرتے ہو یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے صدقے کو اپنے داہنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ چھوٹا سا صدقہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب تصور کریں ذرا کہ اتنا زیادہ مل رہا ہے، اور کام میں آنے والی چیز بھی یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز کام میں نہیں آئے گی۔ نیک عمل، نیک عمل میں صدقات، خیرات، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو پھر ہم خلوص نیت سے خرچ کریں تاکہ ہمیں 1 کے 700 وہاں پر ملے۔ پھر جو بات کہی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور اس کے پیچھے نہ کوئی وہ تکلیف دہ بات کہتے ہیں اور نہ ہی کوئی کسی کو پر احسان جتاتے ہیں تو ان کے لیے کوئی غم نہیں ہے۔ تو خرچ کرنے کے بعد احسان جتانا یہ اس خرچ کو ضائع کر دیتا ہے، اس اجر کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور یوزلی ہماری عادت کیا ہوتی ہے، خصوصاً خواتین کی، کہ خاندان کے کوئی غریب افراد ہیں اگر ان پر ہم خرچ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ضرور جتا دیں گے کہ اچھا دیکھو سلام بھی نہیں کرتے ہیں، ہم نے ہی ان کو دیا ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ان وہ لوگ ہماری یا تو ہمارے پیچھے پیچھے پھریں یا ہمارے کام کر دیں کیونکہ ہم نے ان کو صدقات سے نوازا۔ تو یہ بھی کیا ہو گیا، دنیا میں اس کا بدلہ لے لینا ہوا، یا پھر احسان جتانا یا دوسروں کے سامنے ذکر کرنا، اچھا وہ فلاں کو دیکھ رہے ہیں، وہ فلاں نے جو سوٹ پہنا ہے پتہ یہ میں نے ہی دی تھی ان کو، اچھا وہ فلاں کے پاس وہ چیزیں نا، ہمارے ہی مال پر تو پلے بڑھے ہیں یہ بچے، استغفر اللہ، اللہ نہ کرے کہ ایسے جملے ہم سے بلوائے اللہ تعالیٰ، لیکن میں ایک نارمل بات کری کہ جو ہمارے یہاں کے خواتین کا انداز ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا نہ کہیں کہ ہمارے ٹکڑوں پر تو پلے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ کون ہوتے ہیں دینے والے، آپ کے اختیار میں یا آپ کے ہاتھ میں ہے ہی کیا، یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ رزق دینے والا۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے بچے پڑھ لکھ کر اچھے نکل جاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو متوسط طبقے کے یا پھر غریب طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، اور کسی نے ان کو، صاحب حیثیت شخص نے ان کو پڑھا دیا، اب بچے اچھے نکل گئے تو پورے خاندان میں کہتے پھریں گے ان کے بچوں کو ہم نے تو پڑھایا ہے، تو آپ نے تو ضائع کر دیا۔ اس لیے آپ دیکھیں نیکی کرنا بہت آسان ہے لیکن اس نیکی کو سنبھال کر رکھنا بہت مشکل ہے۔ لہذا فکر اس بات کی کریں کہ آپ نے اگر کوئی نیکی کی ہے تو اس کو سنبھال کر رکھنے کی کوشش کریں، اسے ضائع نہ کریں۔ تو دو چیزیں کو آپ دھیان میں رکھیں، دو باتیں جو اہم ہیں، کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بعد منع ولا اذا، احسان جتانا اور تکلیف دینا، یہ دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ادروائز وہ سارا آپ کا کیا کرایا ختم ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا کالذی ینفق مالہ ریاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثله کمثل صفوان علیہ تراب فأصابه وابل فترکہ صلدا۔ ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر. اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی. اس پر جب زور کا میہ برسا تو ساری مٹی بہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی. ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا, اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے. بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں, ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو, اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے, اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی سی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے. تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. اس مثال سے ہم خود سمجھ سکتے ہیں, اور اس سے بہتر کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اس کی مثال بتائی گئی کہ اگر مٹی کی تہ جما دی جائے کسی پتھر پر اور آپ اس میں کوئی چیز گرو کرنا چاہے اور اگر اس پر بارش بھی برس جائے تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا وہ باقی رہے گی مٹی, یا کوئی فصل گرو ہو سکتی ہے اس کے اوپر؟ نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور صدق دل سے یعنی سچے دل کی پوری سچائی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں, اس کی جو مثال بتائی گئی ہے کہ ایک باغ ہو جو اونچی سطح پر بنا ہوا ہو, اگر زور کی بارش ہوتی ہے تو دگنا پھل لائے اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہوتی تب بھی فائدہ دے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اگر آپ دل کے ثبات اور قرار کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اس کا اجر بہت زیادہ ہوگا, اور اگر آپ جو ہے بے دلی سے یا احسان جتا کر یا لوگوں کو دکھا کر خرچ کریں گے تو اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا, من صلی یرائی فاشرکا من تصدق یرائی فاشرکا, کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا, جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. اور اسی طرح سے رمضان کے روزوں کے بارے میں بھی آتا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ریاکاری ہے یا لوگوں کو دکھانا ہے یہ شرک کی طرف انسان کو لے جاتا ہے, کیونکہ شرک میں بھی انسان کیا کرتا ہے, جو مشرک ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ دوسرے بتوں کو اپنے معبودان باطل کو ملا لیتا ہے اور ان کی پوجا اور پرستش کرتا ہے. اور یہ دکھاوے میں بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان جس کام کو اس نے اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا اس نے اس میں اللہ کی رضامندی کی بجائے لوگوں کی رضامندی بھی شامل کر لی یا لوگوں کی مرضی بھی شامل کر لی, اور جو کام اس کو خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا اس نے وہ لوگوں کے لیے کیا. لہذا ریاکاری کو شرک خفی بھی کہا گیا ہے کہ یہ پتہ بھی نہیں چلتا, یہ شرک ایسے انسان کے اندر در آتا ہے کہ انسان اس کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے اور اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا. تو ریاکاری کو بہت ہی ایک طرح سے اس کے لیے وارننگ دی گئی ہے کہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے. جیسے حدیث کا مفہوم اس طرح سے آتا ہے کہ ریاکاری کے بارے میں انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ جیسے کالی رات میں کالے پتھر پر ایک کالی سیاہ چیونٹی رینگ رہی ہو تو کیا کسی کو پتہ چل سکتا ہے, کوئی دکھائی دے سکتی ہے؟ وہ کسی کو نہیں دکھائی دے سکتی. اسی طرح سے ریاکاری بھی ہوتی ہے کہ انسان کے اندر در آتی ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا, لہٰذا اس سے اسے بچنا چاہیے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو, نہروں سے سیراب, کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا, اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں؟ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے شاید کہ تم غور و فکر کرو. ایک اور مثال دی گئی ہے کہ اس مثال سے بھی ہمیں بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ یہاں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک انسان جب آخرت میں جائے گا اور اس کو یہ گمان ہوگا کہ میں نے دنیا میں بہت سارے نیک کام کیے تھے, اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کیا تھا اور بہت سارے نیک کام کیے تھے, جب وہ وہاں جائے گا تو پتہ چلے گا کہ اس کے تو سارے نیک عمل ضائع ہو گئے, دکھاوے کی وجہ سے, ریاکاری کی وجہ سے, لوگوں پر احسان جتا کر, لوگوں کو تکلیف اور دکھ دے کر اس کے سارے صدقات ضائع ہو گئے. تب اس کو احساس ہوگا کہ اب تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ آخرت میں اس کے پاس کوئی اور موقع نہیں ہوگا, کوئی دوسرا چانس نہیں ہوگا اس کے پاس. تو نیکی بھی کی, محنت بھی کی, اپنا مال بھی خرچ کیا لیکن بدلے میں کچھ بھی نہیں ملا. تو یہاں اس بوڑھے شخص کی مثال دی گئی ہے کہ جس کے پاس ایک اچھا خاصا باغ ہو, اس کے بچے لیکن ابھی چھوٹے ہوں اور یہ شخص بوڑھا ہو اور اس باغ کو ایک بگولا آ کر ختم کر دے, یعنی اس پر کوئی ایسی آفت آ جائے جس کی وجہ سے وہ باغ جھلس کر رہ جائے. اب آپ مجھے بتائیں کہ بڑھاپے میں چھوٹی اولاد ہو اور پھر جو باغ تھا جو آمدنی کا ذریعہ تھا وہ بھی جل جائے, تو پھر ان بچوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو بے یار و مددگار ہو جائیں گے. تو اسی طرح سے بتایا گیا کہ آخرت میں بھی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں آخرت میں نیک اعمال کا بدلہ ملے تو اسے خالص اللہ کے لیے کرو, لوگوں کو تکلیف نہ دو, احسان نہ جتاؤ, مال کو احسان جتا کر نہ دو, ورنہ تمہارے وہ تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے. جب تمہیں اس کی ضرورت ہوگی پھر تمہارے وہ کوئی کام نہیں آئے گا. ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے, کہا جاتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تابعی میں سے کوئی شخص آتا ہے. تابعی آپ کو معلوم ہے, تابعی کس کو کہتے ہیں؟ تابعین ان کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو ایمان کی حالت میں دیکھا تھا, اور انہی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, کہ سب سے بہترین دور میرا دور ہوں گا اور اس کے بعد والے لوگوں کا دور, یعنی تابعین اور تبع تابعین کا دور. تو صحابہ کرام کو جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا وہ تابعین کہلاتے ہیں, اور ان کے دور کو بھی اللہ کے رسول نے بہترین دور قرار دیا. تو بہرحال ایک تابعی ان کے پاس آتے ہیں ابو ہریرہ کے پاس اور کہتے کہ مجھے وہ حدیث سنائیے جو بذات خود آپ نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. تو ابو ہریرہ کہتے کہ میں تمہیں وہی حدیث سناؤں گا جو میں نے خود اللہ کے رسول سے سنی ہے. لہذا ابو ہریرہ بات شروع کرتے ہیں حدیث کہنے کے لیے, اور اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. ان کو ہوش میں لایا جاتا ہے, پھر دوبارہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں, پھر بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. پھر تیسری بار جب ان کو ہوش میں لایا جاتا ہے تو پھر تب وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تم جانتے ہو کہ جہنم کی آگ کس سے بھڑکائی جائے گی, یعنی کن لوگوں سے شروعات کی جائے گی؟ تو کہا گیا کہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو بتایا گیا کہ ان لوگوں سے بھڑکائی جائے گی جو صدقہ دینے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور یہ دین کا کام کرنے والے, یعنی اللہ کی کتاب کی تعلیم اور تعلم کرنے والے, ان لوگوں سے اس آگ کو بھڑکایا جائے گا. ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اے شخص تو نے دنیا میں کیا کیا, یعنی اللہ کی خاطر. وہ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ, تیرے دین کو مال کی ضرورت تھی لہٰذا میں نے اپنا مال تیرے دین کی خاطر خرچ کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے تو اپنا مال اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں, لہٰذا دنیا میں تجھے اس کا بدلہ مل گیا, اب آخرت میں تیرے لیے کوئی سوری معاف کریے گا اب آخرت میں تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے اور جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے. اسی طرح سے اس شخص کے لیے بھی ہوگا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا لیکن اس نے بھی دنیا کی خاطر شہادت پائی تھی, لہٰذا اس کا بھی وہی انجام ہوگا. اور اسی طرح سے قرآن کے پڑھنے سکھانے والے کے لیے بھی ہوگا. تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے دنیا میں نام حاصل کرنے کے لیے کام کیا تھا, لہٰذا اس کا بھی وہی انجام ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے. پلیز ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بھی کام ریاکاری کے لیے کرنے والا نہ بنائے بلکہ خالص اور خالص اللہ کی خاطر کرنے والا بنائے انشاءاللہ. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ریاکاری سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے, آیت 267, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذه الا ان تغمدوا فيه واعلموا ان اللہ غنی حمید. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے, اس میں سے بہتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو, حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے, الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماز برت جاؤ. تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے, مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے, جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی، ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں یا عقل والے ہیں۔ یہاں پر مال خرچ کرنے کی بات کے آخر میں حکمت کی بات کی گئی ہے، اور اللہ کی راہ میں کہا گیا کہ وہ مال تم خرچ کرو جو تمہاری پاکیزہ کمائی میں سے، قصبہ کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کی کمائی کو، اور من طیبات ما کسبتم، پاکیزہ کمائی میں سے جو تمہاری کمائی ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی حرام مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص آتا ہے گرد سے اٹا ہوا، اس کے بال پورا گندا، کپڑے گرد آلود، اور کعبۃ اللہ کے پاس پہنچ کر غلاف کعبہ کو پکڑ کر کہتا ہے کہ یا رب یا رب، جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام آمدنی سے کمائے ہوئے مال سے نہ صدقہ اور خیرات قبول ہوتا ہے اور نہ ہی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پاکیزہ مال چاہیے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے یہاں پر یوزلی یہ کیا جاتا ہے کہ لوگ بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں اور پھر خوب غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، حج پر حج کیے چلے جا رہے ہیں، عمرے پر عمرے کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو پھر نیک ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس آمدنی سے حج کیسے قبول ہوگا جس جو آمدنی حرام کی آمدنی ہے، جو جائز نہیں ہے؟ تو کوئی بھی نیک کام جو کرنا ہو وہ جائز آمدنی سے کیا جائے گا، ناجائز آمدنی سے نہیں۔ دوسری بات یہاں جو کہی گئی کہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تم برا مال نہ چھانٹنے لگو، اگر وہی برا مال یا بری چیز تم کو دی جائے تو تم اس سے خود آنکھیں پھیر لو۔ یوزلی ہوتا یہی ہے، اکثر لوگوں کا یہی حال ہے جو دیکھنے میں آیا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات آتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ہم جب کپڑا نکالتے ہیں اپنا، جب چھانٹتے ہیں اللہ کی راہ میں دینے کے لیے یا غریبوں کو دینے کے لیے، تو وہ والی چیزیں جو ردی اشیاء ہوتی ہیں ہمارے گھر کی، ہم اپنے گھر کی گندگی صاف کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے گند نکل جائے، بیکار جو ردی مال ہے وہ نکل جائے اور ہمارا گھر صاف ستھرا ہو جائے۔ تو چھانٹ چھانٹ کر جو بری سے بری چیز ہوگی، سب سے وہ والا ورسٹ والا لباس دیں گے جو پہن پہن کر بالکل بوسیدہ ہو چکا ہے۔ تو ٹھیک ہے آپ پرانا بھی دیں، اس میں کوئی بری بات نہیں، لیکن ساتھ میں ایک نیا بھی رکھ دیں۔ کچھ لوگوں کو یہ تک دیکھا گیا ہے کہ جب کپڑے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں یا غریبوں کو دیتے ہیں کپڑے، تو اس میں سے جو آپ کو معلوم ہوگا نا کہ چونکہ ہم انڈین پاکستانی لوگ ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ جو شلوار اور قمیض کرتا جو ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، اس میں کمر بند ہوتا ہے، ڈوری سی ہوتی ہے باندھنے کے لیے الاسٹک کی بجائے، کچھ لوگ وہ بھی نکال دیتے ہیں۔ کچھ لوگ دوپٹہ بھی رکھ لیتے ہیں کہ دوپٹہ بہت اچھا نیا ہے۔ کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کے اوپر بہت اچھی خوبصورت سی کوئی فرل یا لیس لگی ہوئی ہے، کہتے ہیں وہ بھی نکال لو۔ اب آپ بتائیں کہ بچہ کیا پھر اس میں، دوپٹہ بھی نکال لیا، فرل بھی نکال لی، اس کے اندر کا جو کمر بند تھا وہ بھی نکال لیا، اب پھر دیکھیں کیا فائدہ؟ اگر آپ کو کوئی ایسی چیز پکڑا ہے تو کیا آپ کو پسند آئے گی؟ کہا جاتا ہے کہ جب جو اصحاب صفا تھے جن کا ہم نے کل ذکر کیا تھا، جو اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے اور جو خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے، ان کے لیے چونکہ کھانے پینے کا تو کوئی انتظام نہیں تھا، تو انصار یا وہاں کے جو لوگ رہنے والے تھے کھجوریں لا کر دیا کرتے تھے ان کو کھانے کے لیے، کیونکہ ان کا کھانا وہی تھا، کھجوریں ہی تھی، کچھ اور چیز تو پکتی نہیں تھی۔ کبھی کبھار کچھ پکا ہوا سالن آ جاتا تو آ جاتا تھا، ورنہ کھجوروں پر ہی وہ لوگ گزارا کرتے۔ تو وہ لوگ اپنے کھیتوں کی جو اپنے باغات تھے ان کی کھجوریں لا کر دیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے بالکل ہی جو ایسی کھجوریں ہوتی ہیں جو کوئی کھا نہیں سکتا، جو خراب والی ہوتی ہیں، وہ کھجوریں لا کر ان کو رکھ دیں یا لا کر دے دیں۔ تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے ضمن میں یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے برا مال نہ چھانٹو، بلکہ اللہ کی راہ میں بہتر سے بہتر مال دو۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ کل آخرت میں ہمیں وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے؟ تو لہٰذا تم بہتر سے بہتر مال دو۔ آپ خود دیکھیں کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، کیونکہ مومن کی نشانی یہ بتائی گئی کہ مومن وہ ہوتا ہے جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو ہم کیسے ایسی ردی اشیاء اپنے گھر سے نکال کر دے سکتے ہیں دوسروں کو جبکہ ہم خود اپنے لیے وہ پسند نہیں کرتے ہیں؟ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ دینے کے لیے نکالتے ہیں کپڑا اور دیکھ کر واپس اٹھا لیتے ہیں وہاں سے کہ اچھا رے ایک ڈریس نکالا۔ خواتین کی عادت ہوتی ہے اس طرح سے، ڈریس نکال کے رکھتی ہیں کہ اچھا یہ بھی فٹ ہو گیا، وہ بھی فٹ ہو گیا، اب چونکہ صحت بڑھ گئی ہے شادی کے ڈریسز کہاں تک سنبھال کے رکھیں۔ پھر دیکھتے ارے اللہ ہاں یہ تو بہت ہی مہنگا تھا، یہ میں نے اتنے ارمانوں سے سلایا تھا، یہ تو میں نہیں دے سکتی، اسے رکھ لیتی ہوں اپنی بیٹی کے لیے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ 20 سال پرانا لباس آپ کی بیٹی کہاں سے پہنے گی؟ آپ اسے سینے سے لگائے رکھتے کہ ہاں یہ میرے شادی کا جوڑا ہے، بہت مہنگا آیا تھا اور اس میں تو میں ایسی لگتی تھی اور ویسی لگتی تھی، لیکن کیا فائدے کا، اب تو وہ کسی کام میں نہیں آنے والا، آپ دے دیں اس کو کسی کو بھی، اگر آپ کسی کو دے دیتی ہیں تو اس کے تو بھی کام میں آ جائے گا، لیکن ہم اسے اپنی کیبنٹ میں رکھتے رہیں گے اور اسے سڑنے دیں گے لیکن کسی کو دیں گے نہیں، یہ سوچ سوچ کے کہ تو بہت مہنگا خریدا تھا، بہت زیادہ ایکسپینسو تھا یہ، لہٰذا اس کو میں ہی رکھ کر خراب کروں گی۔ تو نکال دیں اللہ کی راہ میں، جہاں پرانا نکالا ہے ساتھ میں تھوڑا سا نیا بھی نکال دیں، اور اس کے بارے میں ہم صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیں کہ صحابہ کرام کا طرز عمل کیسا تھا۔ اور یہاں پر شیطان کی بات بھی بیچ میں لائی گئی ہے کہ الشیطان یعیدکم الفقر، کہ شیطان تمہیں تنگ دستی اور فحشا کا حکم دیتا ہے، اور وہ تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں دو گے تو مفلس ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کی راہ میں دینے سے مفلس نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی راہ میں دینے سے اللہ تعالیٰ ایسی برکت عطا کرتا ہے کہ آپ جتنا اللہ کی راہ میں دیں گے اتنی آپ کے رزق میں کشادگی آتی چلی جائے گی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ایک انہوں نے چھوٹے سے پنیر کے سے کاروبار کی شروعات کی تھی، اور جب وہ آئے تھے مکہ سے مدینہ بالکل خالی ہاتھ تھے، کہ وہ کسی اور جو صحابی کے ساتھ جب ان کی مواخات کروائی گئی تو اس وقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار میں اتنی برکت دی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا اللہ کی راہ میں دیتے تھے، تمام امہات المومنین کا خرچہ انہوں نے اپنے ذمے لے رکھا تھا اللہ کے رسول کی وفات کے بعد، ان کو حج بھی اپنے خرچ پر کرواتے تھے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر صحابی نے یا ہر امیر المومنین جو بھی اس وقت تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسپیشل ٹریٹ کرتے تھے، وہ لوگ ان کے ساتھ معاملہ ان کو زیادہ جو ہے دیا جاتا تھا وظیفہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسپیشل تحفے کے طور پر کہ وہ اللہ کے رسول کی چہیتی بیوی تھیں۔ اور عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اور لیکن ان کے مال میں مزید اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے لیکن کبھی ان کے مال میں کمی نہیں ہوئی، بلکہ مزید اضافہ ہوتا گیا۔ آپ خرچ تو کر کے دیکھیں اللہ کی راہ میں کتنا اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے، نوازتا ہے، آپ ایک قدم بڑھائیں یقین جانیے اللہ تعالیٰ 10 قدم آپ کی جانب بڑھائے گا۔ آج کا پورا معاشرہ ہی ایسا ہو گیا، یعنی ہم لوگ اتنی زیادہ خود پسندی میں، اتنی زیادہ ہمارے اندر سیلفشنیس آ گئی ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، ہمیں صرف اور صرف اپنے آپ کی فکر ہوتی ہے کہ میں، میرے بچے، میرا گھر، پہلے میرا پورا ہو جائے، میرے بچوں کا پورا ہو جائے، بچے گا تو میں دوں گی۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اپنی خواہشات سے بھی کبھی بچا ہے؟ خواہشات تو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہیں، تو اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں، اور تو یہاں پر بتایا گیا کہ شیطان جو ہے تمہیں فاقہ کشی اور تنگ دستی سے ڈراتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں رحمت کی اور اپنے فضل کی امید دلاتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کبھی بھی کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر حکمت کی جو بات بتائی گئی کہ یوتل حکمت من یشا، کہ جس کو حکمت دی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے۔ حکمت سے مراد ہے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی قوت، اور مال خرچ کرنے کے بعد ان آیتوں کا مطلب دراصل صاف طور سے بتا رہا ہے کہ جس کو حکمت ملی تو دراصل اسے حکمت ملتی کہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں صحیح وقت پر خرچ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہوتا ہے، لیکن وہ زندگی بھر ان کی پوری زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے، جب موت آتی ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میرا فلاں مال اتنا فلاں کو دے دینا اور فلاں کو دے دینا۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب انسان صحت یاب ہوتا ہے تو اس وقت کا دیا گیا صدقہ اگر وہ 1 درہم یا دینار بھی خرچ کرتا ہے تو وہ اجر کے حساب سے زیادہ ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، بنسبت اس کے جب وہ بیمار ہو جاتا ہے، جب اس کی جان حلق تک آ پہنچتی ہے اور تب وہ کہتا ہے کہ فلاں کو دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، اب تو وہ فلاں کا ہونے ہی والا ہے، تو اب دے کر کیا فائدہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحت اور تندرستی کی حالت میں کیا گیا صدقہ وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت بیماری کی حالت میں دیا گیا، کیونکہ بیمار ہونے کے بعد انسان کو پتہ ہی چلتا ہے کہ اب تو جو ہے اس کی موت آنے والی ہے، تو لہٰذا صحت اور تندرستی کی حالت میں صدقہ کیا جائے۔ اور یہی حکمت ہے دراصل کہ جب ہماری حالت اچھی ہو اس وقت ہم اللہ کی راہ میں خرچہ کریں۔ دوسری اہم بات کہ آج اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا، اور یہی انسان کی عقل مندی ہے کہ وہ آج اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت میں اپنا اجر سمیٹ لے. اگر وہ آج اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے تو دنیا تو ختم ہونے والی ہے، یہیں رہ جائے گی، جبکہ آخرت پائیدار اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. آیت 270، تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے. یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو افضل ہوتی ہیں، کچھ اجر کے اعتبار سے بہت زیادہ بڑا درجہ رکھتی ہیں، تو اگر آپ خفیہ دیں گے تو اجر کے اعتبار سے وہ زیادہ بہتر طریقہ ہوگا. اگر آپ اعلانیہ بھی دیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن چھپ کر دیں گے تو اجر کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہوگا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اگر خرچ کرے تو اس کا دائنا ہاتھ خرچ کرے تو اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. تو صدقات جو باطل ہو جاتے ہیں، آپ لوگ اگر لکھنا چاہیں تو لکھ لیجئے کہ صدقات کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ احسان سے پاک ہو، یعنی احسان نہ جتایا جائے، تکلیف سے پاک ہو، اور ریاکاری اس میں نہ ہو. یہ تین چیزیں مسٹ ہے صدقات دینے کے لیے. اگر اس میں تین میں سے کوئی بھی ایک چیز پائی جائے گی تو ایسے صدقات قبول نہیں ہوں گے. لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے. آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو. تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی. خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں. تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑھ کر یا لپٹ لپٹ کر کچھ مانگیں. ان کی مدد میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا. یہ آیت بہت ہی اہم آیت ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم کیا غلطی کر جاتے ہیں اور ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ اچھا یہ تو ان کا ذاتی مکان ہے، یہ تو صاحب حیثیت لوگ ہیں، یہ کچھ مانگ نہیں رہے لہٰذا ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو خود کماتے ہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خود کمانے والے بھی ہوتے ہیں لیکن اتنی کم آمدنی ہوتی ہے کہ وہ آمدنی ان کے لیے پوری نہیں ہو پاتی. بعض اوقات کچھ لوگوں کے ذاتی مکان بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت میں وہ اتنا خرچ نہیں کر پاتے کیونکہ ان کی آمدنی اتنی نہیں ہوتی ہے. اور خصوصاً جب یہ اصحاب صفہ جو تھے، یہ دین کا کام کر رہے تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کر رہے تھے، دین سیکھ رہے تھے، اور یہی لوگ دوسروں کو، نئے آنے والوں کو دین سکھاتے تھے، جس کی بنا پر یہ خود کمانے کے لیے نہیں نکل سکتے تھے. اگر یہ کمانے کے لیے نکل جاتے تو پھر دین کا کام کون کرتا؟ لہٰذا کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول نے وہیں مخصوص کر دیا تھا. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی تم لوگ خاص طور سے مدد کرو جو دین کی وجہ سے کسب معاش کے لیے گردش نہیں کر سکتے. اور آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں اور ان کی تنخواہیں بھی کم ہیں، لہٰذا ہمیں ایسے لوگوں کو خاص طور سے نظر میں رکھنا چاہیے. اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم مانگنے والوں کو تو دے دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے چرب زبان ہوتے ہیں کہ آ کر وہ آپ پر حاوی ہو جاتے ہیں اور اتنی اپنی مجبوریاں بیان کریں گے، ایسا روئیں گے دھوئیں گے کہ آپ مجبور ہو کر ان کو دے دیں گے. لیکن کچھ لوگ عزت دار ہوتے ہیں، ان کی عزت نفس گوارا نہیں کرتی کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، حالانکہ وہ ضرورت مند بھی ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تعارف ہوں بے سیما ہوں، کہ تم ان کو ان کی پیشانیوں سے پہچانو گے، ان کے چہروں سے پہچانو گے، کہ جو خوددار ہیں ان کا نفس یہ گوارا نہیں کرتا کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں. تم خود ان کو پہچانو اور پھر تم ان کی مدد کرو، اور ایسی مدد کرو کہ انہیں احساس بھی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ جانتا ہے اس کو. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیتا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. 274، جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں. مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام. لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچے آئندہ کے لیے وہ سوت خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بدعمل کو پسند نہیں کرتا۔ اس شخص کی مثال بیان کی گئی ہے جو اپنا مال اللہ کی راہ میں کھلے اور چھپے خرچ کرتا ہے، رات اور دن میں خرچ کرتا ہے، اور یہ صحابہ کرام کی مثال ہے۔ دیکھا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا نا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ خود ان کے والد جو ہے انہیں بار بار تاکید کرتے تھے کہ اے ابو بکر، تم غلاموں کو چھڑانے پر جو اتنا پیسہ خرچ کرے تو کم از کم کوئی طاقتور غلام آزاد کراؤ جو تمہیں مدد دے سکیں، جو تمہارے کام آ سکیں۔ تو انہوں نے کہا تھا میں یہ غلاموں کے لیے تو نہیں کر رہا، میں تو یہ اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، مجھے اس سے کوئی دنیا میں بدلہ نہیں چاہیے۔ اسی طرح سے غزوہ تبوک کے موقع پر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوچا کہ آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ضرور آگے بڑھ جاؤں گا اور ان کو شکست دے دوں گا، اور یہ سوچ کر انہوں نے اپنے گھر کا پورا آدھا سامان وہ لے آئے، اور آپ دیکھیں کہ یہ آدھا سامان بھی کوئی کم نہیں تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے گھر کا آدھا سامان لا لینا۔ ابھی آپ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، کیا ہم کر سکتے ہیں ایسا کہ اپنے گھر کا پورا آدھا سامان ہم لا لیں؟ پوسیبل نہیں ہے یہ ہمارے لیے۔ تو انہوں نے اپنے گھر کا پورا آدھا سامان لایا۔ جب وہاں پہنچے، جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے عمر کیا لائے ہو، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آدھا سامان لے آیا ہوں۔ پھر ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ اے ابو بکر کیا لائے ہو، ابو بکر صدیق نے فرمایا اے اللہ کے رسول سب کچھ لے آیا ہوں۔ پوچھا گیا کہ گھر والوں کے لیے، کہا اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ یعنی اس درجے کا توکل۔ تو یہ کمپٹیشن ہوتا تھا صحابہ اکرام کے درمیان، نیکیوں میں سبقت کرتے تھے وہ لوگ۔ تو دن رات کھلے چھپے ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ رنج ہوگا۔ پھر سود کی بات آئی ہے، اور سود کے بارے میں کہا گیا کہ جو سود لیتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جس کو چھو کر شیطان نے باولا کر دیا ہو، خپتی بنا دیا ہو۔ اور سود کی جو مثال بیان کی گئی، لوگ کہتے کہ سود بھی تو جو ہے تجارت ہی ہے، تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تجارت اور سود ایک جیسے نہیں ہو سکتے، تجارت الگ ہے سود الگ ہے۔ سود کی اگر ایک ڈیفینیشن ہم یاد کر لیں تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی کہ کل قرض جر نفع فہو ربا، کہ ہر قرض جو کھینچ لائے نفع و ربا ہے، یعنی سود ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز آپ نے کسی کو دی اور بدلے میں اس سے تھوڑا زیادہ آپ نے لے لیا تو دراصل وہ سود ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو سود لینے والے ہیں، یا اور سود لینے والے کیا ہوتے ہیں، دراصل ناشکرے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے کسی بدعمل انسان کو، ناشکرے کو پسند نہیں کرتا، اور سود کا مٹ مار دیتا ہے اور تجارت کو فروغ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ سود کے بارے میں ویسے تو ہمیں کئی احادیث ملتی ہیں سود کی مذمت پر آئی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود لینے والا، سود دینے والا، یعنی سود کا لین دین کرنے والا، اس پر لکھا پڑھی کرنے والا، سب کے سب جو ہے یہ ملعون، یعنی جو ہے ناجائز ہے اس کی آمدنی۔ تو سود سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور ایک حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں سود کی ڈسٹ تو بھی ضرور پہنچ کر رہے گی، یعنی انسان اس سے بچنا بھی چاہے گا تو بچ نہیں سکے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج وہی دور آیا ہوا ہے۔ کوئی کارڈ آپ کا، کوئی ایسی چیزیں، یعنی جو بھی آپ، یعنی بینک سے تو لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاؤسنگ کے لیے لون لینا، سود سے لون لینا بالکل یہ جائز ہے، جبکہ سود کا لینا دینا دونوں بھی ناجائز ہیں۔ اور یہاں پر ایسے شخص کو بدعمل کہا گیا ہے، ناشکر بدعمل کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو سود سے ہم جس حد تک بچنا چاہیں بچیں، یہ بہتر ہوگا، اس کی ڈس سے بھی ہم بچتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی دشمنی ہم مول نہ لیں۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ہاں، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو. نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان کیا تھا, آپ نے فرمایا تھا کہ جاہلیت کی ساری رسمیں آج میرے پیروں تلے رون دی گئیں اور تمام سود میں معاف کرتا ہوں, اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان یعنی عباس رضی اللہ عنہ کا سود معاف کرتا ہوں, یعنی سود ختم کرتا ہوں. اور آپ نے اپنے چچا سے کہا تھا کہ آپ اپنا اصل سرمایہ واپس لے لیں, اور سود کو آپ نے منع کر دیا تھا. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہوتی ہے جو شروعات ہوتی ہے کسی بھی چیز کی, یعنی کسی چیز کو آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں جو خراب چیز ہے, جو گناہ کے کام ہے, تو اس کو آپ سب سے پہلے اپنے آپ سے اپنے خاندان سے ختم کرنا ہوگا. تو اسی لیے آپ نے بھی اپنے چچا عباس کا سود سب پر ختم کروا دیا تھا, اپنے آپ سے اپنے گھر والوں سے آپ نے اعلان کروایا, اور پھر تمام لوگوں سے کہا کہ اب سود کا جو یعنی سود یہاں سے حرام ہے, اب کوئی اس کا لین دین نہیں کرے گا. تو بہت سارے مسلمان جو اس سے پہلے سود کا کاروبار کرتے بھی تھے, ان سب نے سود ختم کر دیا. پھر سب سے اہم بات جو یہاں سمجھنے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کسی بھی گناہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان جنگ کی بات نہیں کی ہے, لیکن سود کرنے والوں پر یعنی سود لینے والوں پر اللہ تعالیٰ فرمانا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اب تصور کریں ذرا کہ کیا کسی انسان میں طاقت ہے کہ وہ اللہ سے مقابلہ کر سکے؟ نہیں نا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو پھر کیسے وہ سود لیتا اور دیتا ہے؟ تو سود لینا دینا, فکس ڈپازٹ, یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. اور چاہے وہ آپ کسی بھی طریقے سے لو, جیسے آج کل نیا طریقہ نکل گیا ہے کہ آپ کیش جو چیزیں خریدنے جاتی ہیں وہ آپ پیمنٹ سے خریدتی ہیں, مطلب یعنی قسط وار. تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو اصل پرائز ہے اس سے کچھ نہ کچھ زیادہ لی جاتی ہے, تو وہ بھی کیا ہو جائے گا, اسی میں آ جائے گا. لہٰذا جتنی اپنی استطاعت ہو اتنی ہی چیزیں خریدیں. اپنی آرامی کے لیے, اپنی آسائش کے لیے سود کے لین دین میں پڑنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو, اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو. اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے, وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا, اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. قرض دار کے بارے میں آتا ہے کہ جس کو آپ نے قرض دیا ہے اگر آپ اس کو مزید مہلت دیتے ہیں اور وہ آپ کا قرض ادا نہیں کر سکا ہے, تو جتنے دن آپ اس کو مہلت دیں گے اتنے دن آپ کا وہ قرضہ صدقے میں شمار ہوگا. سبحان اللہ, اتنی بڑی نیکی بتائی گئی اس کو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب کسی مقررہ مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو. یہ والی جو آیت ہے, آیت نمبر 282, یہ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے. اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم کی وہ آیت کون سی آیت کہلاتی ہے جو پہلے گزری, اس سے پہلے والی آیت کے بارے میں کیا کہا تھا, عظیم آیت, جزاک اللہ خیرن. یہ والی آیت طویل آیت ہے, یعنی لمبائی کے حساب سے یعنی زیادہ جگہ لیتی ہے, یہ طویل آیت ہے. اور یہ آیت دین کہلاتی ہے, اور دین کے معنی عربی زبان میں قرض کے ہوتے ہیں, جو قرض کا لین دین اگر ہم کرتے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی بہترین بیج کی راہ نکالی ہے کہ جب آپ کوئی چیز کو منع کرتے ہیں تو آپ کو اس کا کوئی الٹیمیٹ گول پیش کرنا ہوگا. یعنی اگر آپ ایک چیز کو ختم کر رہے ہیں تو اس کی جگہ آپ کو کوئی دوسری بہتر چیز لانی پڑے گی, ادروائز پھر لوگ پریشان ہوں گے کہ پھر ہم کیا کریں. جب آپ سود کا کاروبار نہیں کر سکتے, سود سے لین دین نہیں کر سکتے, ایک شخص اس کو ضرورت ہے پیسوں کی, اب وہ سود سے پیسے نہیں, سود سے قرضہ نہیں لے سکتا, وہ کیا کرے, اس کو ضرورت بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیچ کی راہ نکالی کہ قرض کا تم لین دین کر سکتے ہو, اور قرض میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم رہن کوئی چیز اپنی گروہ رکھ دو, تم اپنی چیز کسی کے پاس بطور ضمانت کے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز بیچ کی اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے کہ قرض کا تم آپس میں لین دین کر سکتے ہو, لیکن سود سے تمہیں بچنا ہے. لیکن اس کے کچھ شرائط بتائے گئے ہیں, اور وہ بہت ہی بہترین شرائط ہیں. اگر ہم اس کو یاد رکھیں اور اس پر عمل کریں تو بہت سارے معاملات جو ہمارے یہاں بگڑ جاتے ہیں وہ بگڑنے سے بچ جائیں. تو غور سے سنیے گا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب کسی مقررہ مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو. فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو, اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے. وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے, یعنی قرض لینے والا, اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے. لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے. پھر اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو، اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو. گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے. معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، معیار کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوانے میں تساہل نہ کرو. اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے. ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو. کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے. اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. اب یہاں پر تو قرض کے لین دین کی بات کی گئی ہے کہ قرض جو لینے والا ہے اگر وہ کسی سے قرض لے رہا ہے تو بہتر ہے کہ لکھ کر لے لی جائے یہ بات، یا لکھ کر دے دی جائے بات. ایک کاپی اس کے پاس ہو، ایک کاپی ہمارے پاس ہو، تاکہ دونوں کے پاس دستاویز موجود رہے کہ کس نے کس سے کتنا قرض لیا ہے. اس سے مشکلیں کم ہو جائے گی، آسانی پیدا ہوگی. پھر کہا گیا کہ گواہ بھی رکھ لو، اور اس کے لیے جو کہا گیا ہے کہ اپنے آدمیوں میں سے دو آدمیوں کو اس پر گواہ کر لو، اور اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. اب یہ جو آدھی گواہی کی بات ہے کہ ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کے برابر ہے یا دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر، اس پر اتنا واویلا مچایا گیا، اتنا واویلا مچایا گیا کہ اللہ کی پناہ. کچھ خواتین جو آزاد قسم کی خواتین تھیں انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ روڈز پر وہ نکل آئیں اور باقاعدہ ریلیز نکالے، جو اپنے آپ کو سوشل ورکرز کہتی ہیں، جو این جی اوز چلاتی ہیں. اور یہ سارے آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ سب لوگ کون ہیں، کون ان کو فیڈ کرتا ہے اور کون ان کو جو ہے چابی بھرتے رہتے ہیں ان کی. تو یہ ایسے ہمارے جیسے مسلم کچھ ایسے بعض ترقی یافتہ ممالک میں جو ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کو باہر کے ممالک والے خرید لیتے ہیں، ان لوگوں نے ریلیز نکالی اور کہا، باقاعدہ بینرز بنائے گئے اور نعرے لگائے گئے کہ عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے. اگر عورت کی گواہی آدھی ہے تو نعوذ باللہ، ان لوگوں نے یہ تک کہا کہ جب عورت کی گواہی آدھی ہے تو پھر اس کا روزہ بھی آدھا ہو، اس کی نماز بھی آدھی ہو. استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف کرے. بولتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے لیکن ان لوگوں کو کرتے ہوئے بھی ڈر نہیں لگا. تو یہ ہمت کہاں سے آئی؟ یہ سب دراصل جو ہم پیچھے سے پڑھ رہے ہیں نا کہ شیطان اپنے نقش قدم پر چلا رہا ہے اور شیطان کے پیروکار ہیں جو یہ سارا کام کر رہے ہیں، سارا کاروبار کر رہے ہیں. انہیں دین کے بارے میں الف بے بھی نہیں معلوم، لیکن ایسی آیتوں کو اچھالا جاتا ہے، ایسی آیتوں کو ہائی لائٹ کر کے سر عام لایا جاتا ہے کہ دیکھو اسلام میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جبکہ یہاں پر آفس کے معاملات، یہ تجارت کے معاملات میں عورت کی بات کی گئی ہے، جبکہ تجارت اور آفس میں عورت کو لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ یہاں عورت کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تجارت میں بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے آزادی رکھی کہ اس کو پرمیشن دی گئی کہ عورت کی گواہی بھی وہاں چل جائے گی، جبکہ بزنس کی الف بے سے بھی وہ واقف نہ ہو. لیکن اگر ان کو دین تھوڑا سا بھی معلوم ہوتا ان خواتین کو، تو وہ کبھی اس طرح کی ریلیز نہ نکالتی. اگر وہ تھوڑا سا دین پڑھ لیتی تو انہیں معلوم ہوتا کہ ایون چاند کی گواہی بھی ایک عورت اگر دیکھ لے تو اس کی گواہی قابل قبول ہوگی. ایون جو گھریلو معاملات ہوتے ہیں، کہ بچے کے معاملات ہیں، کہ اگر ایک خاتون آ کر گواہی دیتی ہے کہ میں نے فلاں کو دودھ پلایا تھا، تو لہٰذا اس اکیلی عورت کی گواہی کافی ہوگی. اور اس کی بنا پر اگر کسی کا نکاح ہوا ہے جو آپس میں دودھ شریک بہن بھائی تھے، تو ایک اکیلی عورت کی گواہی کی بنا پر وہ نکاح کو فسخ کروا دیا جائے گا، ایک اکیلی عورت کی گواہی پر. اسی طرح سے ایک اکیلی عورت آ کر اگر گواہی دیتی ہے کہ میں نے فلاں کا بچہ فلاں کا ہے، یعنی اس نے بچہ تبدیل کر دیا تھا پیدائش کے وقت، تو وہ اکیلی عورت کی گواہی مانی جائے گی. تو جو معاملات عورتوں سے ریلیٹڈ ہے اس میں ایک ہی عورت کی گواہی کافی ہے، دو عورتوں کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ تجارت کے معاملات میں دو عورتوں کو کہا گیا کہ، اور وہ بھی دو عورتوں کی گواہی نہیں کہی گئی. اگر وہ نادان لوگ قرآن کا ترجمہ سمجھ سکتے یا قرآن کو سمجھ سکتے تو خود ہی کہہ سکتے تھے کہ یہاں پر دو عورتوں کو گواہی نہیں دینی ہے، بلکہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے کہ انت دل احداہما فتذکر احداہما الاخرى، کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلائے گی، ادروائز ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی دو عورتوں میں سے ایک ہی عورت کی گواہی کافی ہوگی دیکھا جائے تو، اور دوسری کو اس لیے رکھا گیا کہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے۔ اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ اس وقت کی جو خواتین تھیں پہلے زمانے کے، جو ہمارے اسلاف تھے جن کو اللہ کے رسول نے بہترین دور کہا تھا، کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ امام شافعی کی والدہ کو کسی عدالت میں گواہی دینے کے لیے طلب کیا گیا اور ایک اور خاتون کے ساتھ میں، یہ دو خواتین تھیں۔ اب آ کر وہ پہلی والی خاتون نے گواہی دے دی، جو قاضی تھا یعنی جج تھا اس نے امام شافعی کی والدہ سے پوچھا کہ آپ بھی گواہی دیجئے، تو امام شافعی کی والدہ نے فوراً جواب دیا کہ میری گواہی کی کیا ضرورت ہے، یہ عورت بھولی ہی نہیں تو میں گواہی کیوں دوں، اس نے تو گواہی دے دی لہٰذا میری گواہی کی ضرورت ہی نہیں۔ تو قاضی نے ان کی بات پر فوراً خوش ہو کر کہا کہ ایسی ہماری خواتین ہونا چاہیے جن کو دین کا علم ہو، تو ہمیں تو یہ بات معلوم ہی نہیں۔ تو اس زمانے کی خواتین قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا جانتی تھیں، سمجھتی تھیں، لہٰذا وہ اس پر عمل بھی کرتی تھیں۔ ہمیں تو ہم صرف واویلا مچا دیتے ہیں کہ عورت کی گواہی آدھی کیوں، جیسا ویسٹرن کنٹریز جس نظریے سے قرآن کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں ہم قرآن کو ان کے نظریے سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم سمجھیں، نہ کہ غیروں کے نظریے کے مطابق، تبھی ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ یعنی اپنے رب سے ڈرے، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ رہن بالقبض کا معاملہ ہے اور یہ جائز ہے، درست ہے۔ مثال کے طور پر آپ سفر میں ہوں اور آپ کو ضرورت پیش آ گئی ہو پیسوں کی، آپ کے پاس کوئی ایسی قیمتی چیز ہو جس کی بنا پر آپ وہ دے کر وہاں پر لوگوں سے قرض لے لیں، لیکن اس کو بھی اس کے لیے بھی لکھا پڑھی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زرہ تھی تو وہ آخری وقت میں ایک یہودی کے پاس چند سا جو پر جو ہے وہ گروی رکھی ہوئی تھی، یعنی آپ نے اس کے بدلے میں جو لیے تھے اور اس کے بدلے میں رہن رکھا تھا اپنی زرہ کو یہودی کے پاس۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رہن رکھوایا جا سکتا ہے، لیکن جو رہن رکھوائی چیز ہے جس کے پاس رہن رکھوائی گئی ہے وہ اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ سے کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ قرض آپ کو دیتے ہیں اور آپ ضمانت کے طور پر، کیونکہ رہن کا مطلب ہے ضمانت لینا کسی سے، تو آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور آپ ان سے کہیں کہ آپ کو فلاں گھر یا سامنے والوں نے ان کا اپنا ایک گھر آپ کے پاس بطور ضمانت رکھوایا ہے رہن، آپ اس گھر کو استعمال نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ اس گھر کو استعمال کریں تو وہ سود ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جس نے جو چیز دی ہے اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے سوائے جانور کے۔ اگر کسی نے کوئی اپنا جانور یعنی کوئی بکری یا گائے آپ کے پاس رہن رکھوایا ہے یا اونٹ رکھوایا ہے، تو چونکہ آپ اس کو چارہ کھلوائیں گی، اس کے لیے آپ پیسے خرچ کریں گی، تو اس صورت میں آپ اس کا دودھ خرچ کر سکتی ہیں، دودھ استعمال کر سکتی ہیں، لیکن جو دوسری سالڈ قسم کی چیزیں ہیں وہ آپ استعمال نہیں کر سکتی جو رہن رکھوائی ہوئی ہیں، ورنہ وہ سود ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ والے جو آخری دو آیات ہیں سورہ بقرہ کی، ہم نے سورہ بقرہ کی شروعات میں ہی پڑھی تھی کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیت کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو رات میں سونے سے پہلے ان دو آیت کو پڑھے گا وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ آپ اس کو زبانی یاد کر لیں، یعنی آپ اپنا ہوم ورک سمجھیں کہ آپ سورہ بقرہ کی آخری دو آیت کو یاد کر لیں جو آمن رسول والی آیتیں ہیں، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ خصوصاً عرش کے خزانے سے نازل ہوئی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل یہ تحفہ دیا گیا تھا معراج کے موقع پر، اور یہ پڑھنے والے کے لیے کافی ہو جائیں گی جو رات میں سونے سے پہلے اس کو پڑھے گا۔ آمن رسول سے شروع ہوگی والی آیت، لیکن ابھی ہم تو پیچھے سے دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 284۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا، پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے. یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی. مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے. اے ایمان لانے والو، تم یوں دعا کیا کرو: اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر. مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ. ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر. تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. الحمدللہ، سورہ بقرہ اختتام کو پہنچا. سورہ آل عمران، آل عمران اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کا پس منظر. یہ جو سورت ہے قرآن کریم میں ترتیب کے اعتبار سے تیسرے نمبر کی سورت ہے. سورہ آل عمران مدنی سورت ہے، 200 آیات ہیں اس میں سورہ آل عمران میں. ایک جو ہمارے یہاں پر جو ہم اس کو پروناؤنس کرتے ہیں، خصوصاً ہمارے لوگ، ہمارے یہاں کے لوگ، تو اس کو آل عمران پڑھتے ہیں، تو یہ آل عمران نہیں ہے، آل عمران ہے. اب دیکھیں، آل عمران کا مطلب کچھ اور ہوگا اور آل عمران کا مطلب کچھ اور. اور آل عمران کا مطلب ہے کہ عمران کا خاندان یا عمران کی آل. دو رائے پائی جاتی ہیں کہ یہ عمران کون تھے. ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ یہ مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران بتایا جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران بتایا جاتا ہے. تو ایک ہی بات ہوئی کہ اگر وہ انہیں کے خاندان کی تھیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آگے نبوت بڑھتی چلی گئی، تو ہو سکتا ہے وہ ایک ہی خاندان ملتا جلتا، یعنی اسی خاندان تک جا کر ملتا ہو سلسلہ. تو بہرحال اس میں یہ جو صورت ہے اس میں ہم کو دعائیں بہت زیادہ ملیں گی. بہت ہی خوبصورت صورت ہے، مدنی صورت ہے یہ. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس میں 200 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. الف لام میم. اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے. اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں. اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے. جب بھی حروف مقطعات آتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ حروف مقطعات کے بعد قرآن کی اہمیت پر بات کی جاتی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا اور اس کے بعد کتاب کے بارے میں بات کی گئی ہے. اور صرف قرآن ہی کی بات نہیں کی گئی بلکہ تورات اور انجیل کی بھی بات کی گئی ہے. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ تورات اور انجیل جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہی آئی تھیں، لیکن آج ان میں تحریف ہو چکی ہے اور یہ اپنی صحیح حالت میں باقی نہیں ہے. اس میں ان لوگوں نے اس کے ٹیکسٹ میں بھی اور اس کے معنی میں بھی تبدیلی کر دی ہے. اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے. اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی. اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے. زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے، وہی اللہ ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ انہیں بار بار کتاب کا ذکر کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا گیا ہے کہ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ پھر جو دوسری بات بتائی گئی کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ جیسے چاہتا ہے ماؤں کے پیٹ میں صورت گیری کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ نے بہترین تمہاری صورت گیری کی ہے، یعنی تم کو بہترین تناسب پر پیدا کیا، قائم کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور کیسے بہترین ہمیں نقصخ سے درست کیا ہے۔ یعنی بحیثیت انسان جو اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی، وہی سب سے بڑی ایک خوبصورتی ہے۔ اللہ چاہتا تو ہماری آنکھ کی جگہ ناک ہو جاتی، ناک کی جگہ آنکھ ہو جاتی، تو ہم کیسے دکھائی دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنے صحیح طریقے سے ہر چیز کو اپنی جگہ پر فٹ کیا ہے۔ اور پھر اب جب ہم اپنے چہرے کو ہم غور سے دیکھیں آئینے میں، تو آپ دیکھیں کہ کہیں جوڑ نظر نہیں آتا چہرے پر، ایسا نہیں ہے کہ ناک جو ہے اسپیشل اٹھا کر کہیں سے وہاں چپکا دی گئی ہے اور اس میں کوئی جوائنٹ نظر آ رہا ہے، نہیں، بلکہ اسی چہرے میں سے وہ چیز بنی ہوئی ہے کہ جس کی بنا پر کوئی جوائنٹ نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات۔ جن لوگوں کے دلوں میں تیڑ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں۔ اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ رب، اے ہمارے رب، جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیو، ہمیں اپنے خزانے فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ مالک، تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ جیسے آپ سے کہا تھا نبی کہ اس میں سورہ آل عمران میں ہمیں دعائیں بہت ملے گی، تو ہر تھوڑے تھوڑے دیر پر یہاں پر دعائیں، بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں۔ اور دعائیں جو ہے دراصل دعاؤں کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، اور دعاؤں کی وجہ سے بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ بندہ ہے اور اللہ اس کا رب ہے، لہذا بندے کو مانگنے والا بننا چاہیے، کیونکہ اس سے اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ دو طرح کی آیت بتائی گئی، محکمات۔ محکمات کا مطلب ہے ہا کاف میم سے نکلا، یہ بالکل صاف اور واضح، جس کا مطلب سمجھ میں آ سکے، جیسے لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ وہ ہے جو جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا الہ ہے۔ اسی طرح سے جو احکامات ہیں کہ سود نہ لو، نماز قائم کرو، یہ سب محکمات میں سے آئیں گی۔ اور متشابہت وہ والی آیت ہیں جیسے کہ جنت اور دوزخ کے بارے میں بتایا گیا ہو، یا پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا کہ ید اللہ کا لفظ آتا ہے قرآن میں، اللہ کے ہاتھ، تو یہ سب متشابہت میں سے ہے۔ ہم نعوذ باللہ انسانوں کے ہاتھوں سے تشبیہ نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے جیسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ لئیس کا مثلی شئی، کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا ہم انسانوں سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ سب متشابہات میں سے ہیں، اس کی ہمیں تاویلیں نہیں کرنی چاہیے، جیسے حروف مقطعات ہیں الف لام میم وغیرہ، تو ان کے ہم ان کو جب ان کے معنی نہیں بتائیں گے تو ہم ان کو اپنی مرضی کے معنی نہیں پہنائیں گے۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے اوپر، لیکن جن کے دلوں میں تیڑ ہوتی ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں کہ اچھا اللہ کیسا ہوگا، اللہ کی ذات کیسی ہے، کون ہے، کیا ہے، حروف مقطعات کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، ایسی تاویلات کرنا، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ کچھ جو علم ہے اللہ تعالیٰ نے وہ راسخون فی العلم کہا یہاں پر، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ علم دیا ہے لیکن وہ بھی پوری طرح سے نہیں جانتے ہیں۔ جو علم میں پختہ کار تو ہوتے ہیں، جو اس کی تاویل تو بتا سکتے ہیں لیکن پوری طرح سے معنی متعین نہیں کر سکتے۔ تو کچھ علماء کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، لیکن وہ جو متشابہات کا علم ہے وہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ پھر جو دعا یہاں سکھائی گئی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ جب ایک دفعہ ہم نیکی کی راہ پر لگ گئے، الحمدللہ آپ نے قرآن سنا تھوڑا بہت جتنا بھی، کچھ لوگ اس میں وہ ہوں گے جن لوگوں نے ہو سکتا ہے پورا قرآن وہ پڑھ چکے ہوں ترجمہ اور تفسیر سے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ابھی پڑھ رہے ہوں اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ابھی پڑھنا چاہتے ہوں، اور ابھی الحمدللہ ہم دو پارے کمپلیٹ کر چکے ہیں، آج ہمارا تیسرا پارا چل رہا ہے۔ تو اب اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ہدایت دی ہے کہ جہاں ہم نے دو پارے سن لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کے لیے دعا کریں، کیونکہ جوش میں آ کر بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کا کمٹمنٹ تو کر لیتے ہیں لیکن اسے نبھا نہیں پاتے، بلکہ بیچ راستے سے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی اے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نہ کرنا ہے کہ ہمارے دلوں کو جب تو نے ہدایت دے دی ہے اس سے سرفراز کر دیا ہے تو اب اسے کجی میں مبتلا نہ کرنا، ہم قرآن سے پیچھے ہٹنے والے نہ بنے، اس کو پڑھنے پڑھانے سے، سیکھنے سکھانے سے، سمجھنے اور سمجھانے سے، بلکہ جب ایک دفعہ ہم نے اس راہ میں قدم رکھ دیا ہے تو ہم اس پر ثابت قدم رہیں، ہمیں کوئی چیز ڈاواڈول نہ کر سکے، ہمارے قدم ڈگمگانے نہ پائیں، ہمارے دل کجی میں یا تیڑ میں مبتلا نہ ہوں، کیونکہ یہ جو ہدایت ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لہٰذا اللہ ہی سے ہم دعا مانگیں، کیونکہ وہی عطا کرنے والا ہے اور وہی دینے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا اور نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے، ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسے کہ فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیت الہی کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا، دیکھنے والے بچش میں سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح اور نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ سورہ آل عمران جو ہے جنگ احد کے بعد نازل ہونے والی سورت ہے، اور آگے جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو آل عمران میں جنگ احد پر تبصرہ ملے گا، چونکہ جنگ احد میں جو شکست سے مسلمان دو چار ہوئے تھے تو اس پر اس میں تبصرہ کیا گیا، اس کے اسباب پر کہ کیا وہ ریزنز تھے جس کی بنا پر شکست ہوئی۔ یہاں جو بات بتائی گئی وہ جنگ بدر کی بات بتائی گئی۔ ہم خود جانتے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، اور جبکہ جو کفار مکہ تھے ان کا لشکر 1000 تھا تقریباً، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے گروہ کو اس بڑے گروہ پر فتح عطا کر دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ حق کے ساتھ ہیں تو آپ کی تعداد کم بھی ہو تب بھی پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ تو اس لیے کبھی بھی کم تعداد ہونے کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اگر حق پر ہے تو آپ اس پر ڈٹے رہیں، جمے رہیں، اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی، اسی طرح آج بھی اللہ تعالیٰ مدد فرما سکتا ہے۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، سیدھا گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئین بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں، حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کہو، قل اونبئوکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ کہو، میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے، اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ کمپیئر کیا گیا ہے دنیا کی زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو، اور پھر بتایا گیا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ بہتر چیز کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بہتر کیا ہے، وہ آخرت کی زندگی بہتر ہے جو کہ دنیا کے مقابلے میں پائیدار بھی ہوگی اور کبھی ختم نہ ہونے والی ہوگی اور جو بہتر ہوگی دنیا کی زندگی سے. ابھی ہمارے لیے دو چوائس ہیں, جو راستہ ہم اختیار کرنا چاہے اختیار کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب ہم دنیا میں بھی کوئی چیز خریدتے ہیں, آپ کے سامنے دو آپشن ہوتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے جو چیپ ہوتی ہے اور اچھی بھی نہیں ہوتی کوالٹی میں, ایک وہ چیز ہوتی ہے جو مہنگی ہوتی ہے اور کوالٹی بھی اس کی اچھی ہوتی ہے. تب آپ کہیں گے کہ کون سی چیز آپ خریدیں گے, جو کوالٹی میں اچھی ہو یا جو چیپ ہے وہ خریدیں گے. انسان کہتے ہیں نا, اس کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ مہنگا خرید لو, بھلے ہی مہنگا ہو لیکن پائیدار چیز خریدی جائے. جی اچھی والی چیز خریدیں گے آپ. جیسے ابھی ایک دو دن پہلے کسی سے بات ہو رہی تھی تو کسی نے بتایا کہ جیسے اب انڈیا پاکستان میں میڈیکل اگر کسی کو جانا ہے اس لائن میں تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے جو اخراجات ہیں, یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا ایم بی بی ایس کے لیے داخلہ وہ کروانا چاہتا ہے, تو انڈیا اور پاکستان میں جو فیس ہے تو مجھے لگتا ہے بہت زیادہ ہے. شاید تمل ناڈو میں تو 50 لاکھ یا 1 کروڑ تک بات چلی گئی ہے. تو بہرحال کچھ بچوں نے کہا کہ ہم جو ہے چائنا جا رہے ہیں, وہاں پر یہ تعلیم سستی ہے, یعنی اگر ہم وہاں پر ایم بی بی ایس کر کے ڈاکٹر بننا چاہیں تو ہم بہت کم پیسوں میں کم مال میں وہ تعلیم حاصل کر لیں گے. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ملکوں میں جو چائنا کا جو مال آتا ہے, یعنی وہ اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے یا کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے ہم فوراً کیا جملہ کہتے ہیں, کوئی چیز اگر ٹوٹ گئی, کوئی چیز نازک ہے یا کوئی چیز خراب نکلی تو پہلا جملہ کیا آتا ہے ہماری زبان پر, چائنا کا ہے. جی ہاں یہی نا. تو کوئی ہنس کر یہ بات کہہ رہا تھا کہ اب اگر ڈاکٹرز بھی وہاں سے آنے لگے چائنا سے تو لوگ یہی کہیں گے کہ چائنا کے ڈاکٹر نے اس لیے فائدہ ہی نہیں ہوا. تو مطلب صرف ایک اس کی بات میں بتا رہی ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی لوگ جو ہے چائنا کا, حالانکہ لیتے سب وہی کیونکہ چیپ ہوتی ہے لیکن معلوم ہے کہ ٹوٹ جاتی ہے, تو کوئی بھی پسند کیا کرتا ہے, کون سی چیز پسند کرتا ہے جو اچھی کوالٹی کی ہو. تو اسی طرح سے یہ جو دنیا اور آخرت ہے, دنیا بھی کیا ہے سمجھے, ناپائیدار ہے, جلدی ختم ہو جانے والی ہے, اور آخرت کیا ہے جس کو ہمیشہ والی زندگی کہا گیا جو کبھی ختم نہیں ہوگی. تو دو راستے ہمارے سامنے ہیں, دو آپشنز ہمارے سامنے ہیں. اب ہم پائیدار چیز کو حاصل کرنا چاہیں گے یا ناپائیدار کو, یہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا. اور یہی انسان کو جو ارادے اور اختیار کی آزادی دی گئی کہ وہ جو چاہے اس میں سے قبول کر لے, اگر وہ ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے تو پھر وہ آخرت کی زندگی کو چوز کرے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا. اگر آپ آخرت کی زندگی چوز کرنا چاہتی ہیں تو دنیا کا نقصان ہر حال میں ہوگا. یعنی جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ دنیا کو میں طلاق دے چکا, یعنی میں کئی دفعہ سے طلاق دے چکا, مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں. تو دنیا کو چھوڑنا پڑے گا آپ کو آخرت کے لیے, لیکن دنیا کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رہبانیت اختیار کر لیں. آپ کو اس زندگی کو گزارتے ہوئے, تمام اس کے کام نپٹاتے ہوئے آپ کو اپنے آخرت کی تیاری کرنی ہوگی. تو یہ آخرت کا راستہ ہمیں چوز کرنا ہے. تو کہا گیا کہ کیا چیز بہتر ہے وہ میں تمہیں بتا دوں, اور وہی بات ہے کہ صبر کرنا, سچ بولنا, فرما برداری, اور آخری گھڑیوں میں رات کی اٹھ کر استغفار کرنا. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ رات کا آخری جو وقت ہوتا ہے تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں بندوں سے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے معاف کر دوں, کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ جو آخری وقت ہوتا ہے وہ ایسی خواب غفلت کی نیند ہوتی ہے ہماری کہ ہم بالکل بے سدھ سوئے پڑے ہوتے ہیں. ایک ریسرچ کے مطابق جو ریسرچ کی گئی کہ جب انسان جب نیند میں جاتا ہے تو جو اس کا نیند کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس وقت اسے کوئی خبر نہیں ہوتی. اگر وہ الارم بھی ہو رہا ہے تو اس کو بند کر کے سو جاتا ہے اور اٹھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا الارم ہوا ہی نہیں تھا, چونکہ وہ اتنی گہری نیند میں ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں اپنے نفس کو کنٹرول کر کے اٹھ کر اللہ کے آگے کھڑے ہونا, اور وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات واقعی میں, کہ اللہ کے آگے آپ جھک جائیں, آپ کو سب لوگوں کی بندگی چھوٹ جائے گی, ہر ایک کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا, ہر ایک کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا, آپ اللہ کے آگے جھک جائیے. تو یہ جو وقت ہے یہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے بیسٹ وقت ہے. یہ تو کہا جا رہا ہے کہ رات کی آخری گھڑیوں میں دعائیں مانگا کرتے ہیں. اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے, اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے. وہ انصاف پر قائم ہے, اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی رب نہیں ہے. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا. اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایت کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو، میں نے اور میرے پیروؤں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے. پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو، کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں. تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا کیا حال ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے. ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں، آتش دوزخ تو ہمیں مستک نہ کرے گی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز. ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے، مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے. اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا، اور کسی پر ظلم نہ ہوگا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. کہو، یا رب، ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. رات کو دن میں پھروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یہ والی آیت ہمارا ایمان اور پختہ کرتی ہے. بہت سارے لوگ دنیا میں ڈرتے رہتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں بہت بد دعا دی، اب ہمارا کیا ہوگا. تو آپ دیکھیں، کسی کے بد دعا دینے سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہو جاتا جب تک اس کا وہ مستحق نہ ہو. کسی کے لعنت کرنے سے وہ لعنت اس پر نہیں چلی جاتی جب تک کہ وہ لعنت کا مستحق نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے. ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے محبت کرتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ منادی کرتا ہے، جبریل امین سے کہتا ہے کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو. پھر جبریل امین تمام فرشتوں میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو. اور اس طرح سے سب کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دی جاتی ہے، اور پھر دنیا والوں کے دل میں بھی اس بندے کی محبت اور عزت ڈال دی جاتی ہے. لیکن یہ وہ کون سا بندہ ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان بندوں میں ہمیں شامل کرے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. دوسری بات، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے. نماز کی بات کا جو ایک ذکر ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہم لا مانی لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، کہ جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے اللہ تعالیٰ روک لے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا. کیونکہ سب کچھ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. لہٰذا جو بھی ہمیں مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگنا چاہیے. عزت اور ذلت سب اللہ کے اختیار میں ہے. مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں. جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہ وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ یہ آیت بھی دیکھا جائے تو ہمارے لیے کافی ہے کہ وہ دن آنے والا ہے جس دن ہر نفس اپنے عمل کا بدلہ پائے گا یا اپنے عمل کو حاضر پائے گا۔ اور اس کی مثال آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے وہ منظر تو دیکھا ہی ہوگا کہ جب آپ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں اور آپ اپنا سامان یہاں سے ڈال دیتے ہیں، لگیج آپ کا، جب آپ وہاں جہاں آپ کے ڈیسٹینیشن آپ جہاں اترتے ہیں اور آپ وہاں پر آ جاتے ہیں پہلے اور آپ کا سامان آ رہا ہوتا ہے بیلٹ پر، تو جو سامان آپ نے یہاں سے بھیجا تھا وہی آپ کو وہاں موجود ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی بلو کلر کا بیگ بھیجا اور آپ کو ریڈ کلر کا مل جائے، آپ نے کچھ اور سامان بھیجا ہو آپ کو اس کی جگہ کچھ اور ملے، ایسا نہیں ہوتا نا۔ ہر ایک کو وہی سامان ملتا ہے جو اس نے بھیجا ہے۔ تو ایسے ہی آخرت میں ہوگا کہ آخرت میں بھی کیا ہوگا کہ جو عمل آپ نے یہاں سے بھیجا ہے وہ آپ کو کل وہاں پر ملے گا، کوئی دوسری چیز نہیں ملے گی۔ تو جو کہتے ہیں نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یعنی آپ کے عمل سے ہی آپ جنت بھی حاصل کر سکتے ہیں یا ایسا عمل کریں جس کی وجہ سے جہنم کے بھی مستحق ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اب آپ کے عمل پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کیسا عمل کریں گے، اور جو عمل آج آپ کریں گے وہی کل آپ کو آخرت میں موجود ملے گا اور پیش کر دیا جائے گا آپ کے آگے۔ جیسے کسان بیج بوتا ہے اور کسان نے گندم کا بیج بویا تھا تو اسے گندم ہی ملے گی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے گندم بوئے ہوں یا چاول بوئے ہوں اور اس کی جگہ کسان کو اورینج اور سیب ملے ہوں، ہوتا ہے کبھی ایسا؟ آپ بتائیں، جس چیز کا آپ بیج بوئیں گے آپ کو کھیتی کیا ملے گی یا پھل کیا ملیں گے؟ وہی جو آپ نے بوئے تھے۔ وہ جو کہاوت آتی ہے نا کہ کانٹے اگر بو گے تو کانٹے ملیں گے، پھول اگر لگاؤ گے تو پھول ملیں گے، لہٰذا جیسا عمل آپ کریں گے وہی آپ کو بدلے میں دے دیا جائے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کرے تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کے اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں۔ یہاں پر ایک کرائیٹیریا دے دیا گیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ آج ایسے ہیں جو رسول کی اطاعت کرنا نہیں چاہتے، صرف اگر قرآن ہی پر عمل کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اتنی جگہ اپنے رسول کی اطاعت کی بات نہ کرتا۔ لہٰذا یہاں جو کہا گیا کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اس کی جو نشانی بتائی گئی وہ یہ بتائی گئی کہ تم کو رسول کی پیروی اختیار کرنی ہوگی، اور تم رسول کی پیروی اختیار کرو گے تو پھر اللہ بدلے میں تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطائیں بھی معاف فرمائے گا۔ تو رسول کی پیروی سے دو فائدے بتائے گئے ہیں، ایک تو اللہ کی محبت اور دوسرا خطاؤں سے درگزر، اور کام صرف ایک کرنا ہے۔ تو رسول کی اطاعت دراصل یہ ہماری کامیابی کی نشانی ہے۔ اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی، اس قالت امرأت عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررم فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب اس نے کہا یہ وہ دعا کر رہی تھی یا کہہ رہی تھی کہ اے میرے رب، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا، مالک، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا، اور زکریہ کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ یہاں پر ایک خاتون کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ جو یہاں پر جو ذکر کیا گیا وہی آل عمران کا جو ذکر کیا گیا، اسی بنا پر سورت کا نام بھی ہے کہ یہ سب ایک سلسلے کے لوگ تھے۔ اب یہاں پر یہ جو عمران کی عورت سے مراد عمران کی بیوی، تو اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ مریم علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام عمران تھا، یا پھر آل عمران سے مراد ہو سکتا ہے تو یہ وہ ہو سکتے ہیں جن کے اوپر کسی میں کسی کا نام، جو نبیوں میں سے گزرے ہوں گے یا نیک لوگ ہوں گے، ان کا نام عمران ہوگا۔ بہرحال وہ کسی بھی کوئی بھی اس سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں پر ذکر کیا ہے، اور ذکر بھی کیسے اچھے انداز میں کیا ہے کہ انہوں نے نظر مانی تھی کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیری نظر کرتی ہوں۔ آپ دیکھیں کہ ایک خاتون کا جذبہ آپ یہاں پر دیکھیے کہ ایک خاتون اپنے بچے کو اللہ کے لیے وقف کر رہی ہیں۔ اب یہاں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے، یا ہم میں سے کسی نے کبھی اللہ کی خاطر کوئی چیز وقف کی، کوئی نظر مانی ایسی کہ ہم اپنا وقت یا اپنی صلاحیت اللہ کو دے دیں۔ آج ہمارے پاس کیا ہے دیکھا جائے تو ہمارے اختیار میں چند ہی چیزیں ہیں، یا تو ہمارا وقت ہے، یا ہماری صلاحیتیں ہیں جو ذہانت صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یا پھر ہماری اولاد ہے۔ اس میں سے کون سی چیز ہم اللہ کی راہ میں دینا چاہیں گے؟ اور کتنا آپ دیکھیں کہ کتنا جو منافع کا سودا تھا جو انہوں نے کیا، اور پھر ان جو نام رکھا کہ میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور ان کا نام مریم رکھا، اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ تو میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے صرف اپنی بچی کے لیے دعا نہیں کی، یا جو بچہ پیدا ہوا اس کے لیے دعا نہیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے محفوظ رکھ، بلکہ آنے والی اولاد کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے بھی انہوں نے دعا کی کہ جو آگے آنے والی نسل ہے ان کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پریگنینسی سے ہی دعا کر لینی چاہیے۔ اب ہمارے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر تو پریگنینسی میں ایک نیا رول چل نکلا ہے، ایک نیا طریقہ آ گیا ہے کہ پریگنینسی کا مطلب ہے کہ بیماری، اور اتنا اچھوت بنا دیا جاتا ہے پریگنینٹ لیڈی کو، جو ڈاکٹر نے کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر، اب وہ اٹھ نہیں سکتی، بیٹھ نہیں سکتی، بعض اوقات تو خواتین ایسی حالت میں نمازیں بھی چھوڑ دیتی ہیں کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ اور شروع سے آپ دیکھیں کہ اگر آپ شروع سے جب پریگنینسی کی شروعات ہوتی ہے اس وقت سے اگر آپ اچھے نیک کام کریں، اچھی نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بھی بچہ ہونے والا ہے یہ تیری راہ میں کام آئے، میں اسے تیری راہ میں لگاؤں، میں اس کی بہترین تربیت اور پرورش کروں، تو یقین جانے کہ جیسی آپ نیت کریں گے وہ بچہ ویسے ہی نکلے گا۔ لہذا پہلے سے شروعات کر دیجئے، اور شروع سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کو بھی اور آنے والی نسل کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ، جیسے کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے کیا تھا۔ ان کا نام بھی بتایا جاتا ہے، لیکن بہرحال ہمیں نام سے کوئی وہ نہیں ہے، اصل چیز ہے ان کا جو کام تھا، انہوں نے جو کام کیا، جو بہت ہی بہترین کام تھا کہ اپنی اولاد کو انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنایا گیا تھا، مریم کے جو معنی بتائے گئے ہیں عبادت گزار کے معنی بتائے گئے ہیں۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا، پوچھتا، قال یا مریم ان لکی حاضا، قالت ہوا من عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ہنالک دعا زکریا ربہ، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ جب زکریا علیہ السلام ان کے پاس جاتے تو ان کے پاس ہمیشہ رزق پھل پاتے۔ زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے مریم، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی، اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار، اپنی قدرت سے مجھے بھی نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ جواب میں فرشتوں نے آواز دی، جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ زکریہ علیہ السلام نے کہا، پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانج ہے۔ جواب ملا، قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، کہ ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا، مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے۔ کہا، نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارہ کے سوا بات چیت نہ کر سکو گے، اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ اب یہاں پر زکریہ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، یہ دراصل زکریہ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے خالو ہوتے تھے، جی مانگ سکتے ہیں دعا وہ بھی۔ تو بہرحال یہاں پر زکریہ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور خاص جو بات ہمیں غور کرنے کی وہ یہ کہ زکریہ علیہ السلام بہت بوڑھے تھے، لیکن اس بچی کو دیکھ کر ان کا احساس ہوا کہ جب ان کے پاس، مریم علیہ السلام کے پاس، بے موسم کے پھل آ سکتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے بھی بڑھاپے میں کیوں اولاد نہیں دے سکتا۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ دعا کس یقین سے مانگے ہوں گے انہوں نے، اور کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ پر پوری طرح توکل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ بہت سارا جو شرک آج ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، خاص طور سے مسلمانوں میں، وہ اولاد کے ذریعے سے آتا ہے، اور ہمارے یہاں پر اولاد کے چکر میں ہماری خواتین پیروں کے، باباؤں کے چکر میں پڑی رہتی ہیں، اور خود بھی نقصان اٹھاتی ہیں اور پورے اپنے خاندان کو بھی نقصان میں ڈالتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں، اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا، ایمان بھی جاتا ہے، عزت بھی جاتی ہے۔ تو جیسے زکریہ علیہ السلام نے دعا کی تھی، ویسے ہی ہم بھی دعا کریں۔ اگر کسی کو کوئی اولاد نہیں ہے، یا جو چاہتا ہو کہ مزید اور اولاد ہو، تو یہی والی وہ دعا کریں۔ اور ہم نے ہمارے انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ایسے کارڈز بھی چھپوائے ہیں جو خاص طور سے دعاؤں کے، اولاد کے لیے دعاؤں کے لیے کارڈز ہیں، جس میں وہ تمام قرآن کی اور احادیث سے جو چیزیں ہیں وہ لی گئی ہیں، جس میں اوتھینٹک وے بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو مانگنا ہو اولاد، تو اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، کسی اور کے در پر نہ جایا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں زکریہ علیہ السلام کو اولاد دے سکتا ہے، اور جبکہ ان کی بیوی بانج تھی، اور بانج کا مطلب آپ معلوم ہے کہ جس کے بچے نہ ہو سکتے ہوں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد دی، تو بس اس یقین سے دعا مانگی جائے۔ اگر آپ جیسے یقین سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طریقے سے عطا کرے گا۔ ان کے لیے نشانی بتائی گئی تھی کہ 3 دن تک وہ کسی سے بات نہ کر سکیں گے یا اشارے سے بات کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی کہا گیا کہ جب تک تم بات نہ کر سکو گے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہنا۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی، اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اے مریم، اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہے، اس کے آگے سر بس سجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں، ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو، اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ لے کر آئیں، چونکہ وہاں پر کوئی عورت نہیں رہتی تھی، یعنی بیت المقدس میں، وہاں کا جو ایک محراب تھا، وہ جگہ مریم علیہ السلام کے لیے مخصوص کر دی گئی تھی، اور وہاں پر رہ کر وہ عبادت کرتی، تلاوت کیا کرتی تھی، بہت زیادہ وہ عبادت گزار تھی۔ نوجوانی کی عمر سے ہی ان کو اسی طرح کا شغف تھا، یعنی تلاوت کا اور عبادت کا۔ تو پہلے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہ لڑکی کو کیسے لیں، وہاں کے جو بیت المقدس کے جو لوگ تھے، پیشوا اور امام۔ لیکن جب ان کو بتایا گیا کہ یہ لڑکی کو انہوں نے اللہ کی خاطر نظر کر دیا، وقف کر دیا، تب وہ آپس میں جھگڑنے لگے کہ ہم اس کی کفالت کریں گے اور ہم اس کی کفالت کریں گے۔ تو اس جو اس زمانے کا رواج تھا کہ قلم پھینک کر قرآن ڈالا جاتا تھا، یا پھر پانی میں کچھ قرآن ڈالا جاتا تھا، پھر جس کے نام وہ قرآن نکلتا، اس کے حصے میں وہ بات آتی، یہ ذمہ داری آتی۔ تو جب قرآن ڈالا گیا، تو زکریہ علیہ السلام کے نام وہ قرآن نکلا، جس کی بنا پر زکریہ علیہ السلام ان کے کفیل ٹھہرے۔ جب فرشتہ نے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی، پروردگار، میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. فرشتہ نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا, تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا. اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں. میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں, وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو, اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے, اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں. دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں, لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی, لہذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو, یہی سیدھا راستہ ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کو چنا اور اس خاتون کا نام رہتی دنیا تک اس کتاب میں ڈال دیا. اب آپ دیکھیں کہ ہماری یہاں جو خواتین جو یا تو واویلا مچاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو عزت نہیں دی نعوذ باللہ, یا عورت کا درجہ آدھا رکھا ہے, تو یہ سب جو ہے صرف پروپیگنڈا اور جھوٹی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا ذکر قیامت تک کے لیے قرآن میں رکھ دیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام عورتوں کی سردار چنا ہے. ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ چار عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فضیلت دی, ایک مریم بنت عمران, خدیجہ بنت خویلد, اور آسیہ زوجہ فرعون, اور فاطمہ بنت محمد. تو یہ وہ خواتین تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں دونوں کے لیے چن لیا. اور آپ دیکھیں کہ کیا ان کے اندر جو نمایاں چیز تھی کہ ان کی فرما برداری, ان کی عبادت, ان کا اللہ کی خاطر قربانیاں دینا. مریم علیہ السلام پر جو آزمائش آئی تھی وہ معمولی نہیں تھی, وہ اتنی پاکیزہ تھی, اتنی نیک, اتنی عبادت گزار, اور جو آزمائش ان پر ڈالی گئی کہ ان کو بغیر شادی کے بچہ پیدا ہوا, تو یہ بہت بڑی آزمائش دیکھا جائے تو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کے لیے ان کو چنا تھا, اور اس بنا پر وہ اس میں کامیاب بھی ہوئی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی لیے تمام دنیا کی عورتوں پر فضیلت بھی دی. خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اللہ نے ان کو تمام دنیا کی عورتوں پر چن لیا ہے. یہ بہت بڑا جملہ ہے. ہم بھی غور کریں اور سوچیں کہ کیا ہم ان چنے ہوئے بندوں میں ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں, اور اگر ہم ان بندوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اس طرح کی کوئی قربانی دینی ہوگی دین کی خاطر. جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر انکار پر آمادہ ہیں, تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں, ہم اللہ پر ایمان لائے, گواہ رہو کہ ہم مسلم یعنی اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں. مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی, ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. پھر بنی اسرائیل خفیہ تدبیریں کرنے لگے, جواب میں اللہ نے بھی اب خفیہ تدبیر کی, اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے. وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا, اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے یعنی ان کی ماہیت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا, اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے. پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے, اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے. جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا, اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے, اور جنہوں نے ایمان اور نیک عمل کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے. اور خوب جان لے کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا. یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کسی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا. یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے, اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو شک کرتے ہیں. یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں, اور اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو. یہ بالکل صحیح واقعات ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں, اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے. یہ جو آیت ہے آیت نمبر 61 یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے، اور مباہلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر لعنت کی بد دعا کرنا. چونکہ جب اہل کتاب میں سے کچھ لوگ آئے تھے، کہا جاتا کہ یہ وفد جو نجران کا وفد تھا اور 60 لوگوں پر مشتمل تھا، تقریباً 60 لوگوں پر یہ لوگ آئے. یہ جان گئے تھے حقیقت، اسلام کو مان بھی گئے تھے، لیکن قبول نہیں کرنا چاہتے تھے. جب یہ جانے لگے تو ان سے کہا گیا کہ آؤ ہم دونوں مباہلہ کریں. اللہ کے رسول نے فاطمہ، علی اور اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا لیا تھا کہ ہم بھی دعا کرتے ہیں، تم بھی دعا کرو یعنی ایک دوسرے کے لیے، کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو. تو یہ تیار پہلے ہو گئے، لیکن بعد میں ان کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے منع کر دیا کہ یہ واقعی میں رسول ہیں، اور جو رسولوں کی بد دعا ہے وہ واپس خالی نہیں جاتی. اور کہا جاتا کہ اگر یہ وہ مباہلہ کر لیتے تو یہ واپس جانے سے پہلے پہلے راستے ہی میں ختم ہو جاتے تھے. تب انہوں نے جزیہ دینا گوارا کیا لیکن مسلمان نہیں بنے. پھر کہا گیا بس اگر یہ لوگ مقابلے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا تشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہیں، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے. اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم صرف اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں. یہاں پر دعوت دین کا طریقہ بتایا گیا کہ جب آپ اہل کتاب کو دعوت دیں گے تو پہلے کامن ٹرمز پر بات ہوگی، کہ جو چیزیں دونوں کے دین میں یکساں ہیں اس پر بات کریں گے. تو کبھی بھی بات کی شروعات اختلافی پوائنٹ سے نہیں کی جائے گی، بلکہ جو پوائنٹ دونوں میں بیچ میں جو سملیرٹیز ہیں، جو یکسانیت ہے، اس سے بات کی جائے گی. اس سے دعوت کامیاب ہوتی ہے. اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، پھر کہ تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا. ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں. اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں. اے ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ درحقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں. نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کچھ کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف کبھی حجت مل جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ فضل اور شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائیں، وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے. اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے. اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ. ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی گرفت نہیں، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے. آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔ یہاں پر اہل کتاب کا ایک اور وہ بات ایک اور جرم بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا، اگر تم ان کی امیوں کی گری پڑی چیز اگر تم اٹھا لو تو تمہیں ان کو واپس دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر امی لوگ تمہارے پاس کچھ پیسہ لا کر رکھتے ہیں تو اگر تم اس کو غصب کر لو تو بھی تم پر مواخذہ نہ ہوگا۔ تو اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ یہ قانون بالکل بھی غلط ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو بھی تعلیم دی گئی کہ معاملہ کسی کا بھی ہو، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، لیکن آپ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے، یعنی آپ کو ہر حال میں انصاف پر قائم رہنا پڑے گا۔ اگر ایک گروہ آپ کے اوپر زیادتی کر رہا ہے تو بدلے میں آپ جو ہے ان کے جیسے کہ خدا نہ خواستہ جب رائٹس ہو جاتے ہیں تو کچھ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلموں کا مال لوٹ مار سے حاصل کر لیا جائے جائز ہے، بالکل بھی جائز نہیں، وہ بھی غلط طریقہ ہوگا اور غصب کرنا ہوگا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم جو سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ، وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو جیسے کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے پڑھاتے ہو، اور وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ اتنی صاف اور واضح بات کہہ دی گئی ہے کہ کوئی نبی یہ حکم نہیں دے سکتا جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہو کہ تم مجھے اپنا رب بنا لو۔ پتہ نہیں پھر بھی لوگ کیسا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو بھی نعوذ باللہ اللہ کے نور کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی خالق ہے، باقی سارے اس کے بندے اور مخلوق ہیں۔ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد دیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کہ تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچر اللہ ہی کتاب فرمان ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور آل یعقوب پر نازل ہوئی تھیں، اور ان ہدایت پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں، ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ اس فرمانبرداری کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کو وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام اور نامراد رہے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں؟ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا، ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے، اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کمی ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی، ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین کے برابر بھی سونا فدیے میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا، ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ الحمدللہ تیسرا پارہ بھی کمپلیٹ ہوا۔ خاص بات جو ہمیں سیکھنے کو ملی کہ خواتین اپنے آپ کو کبھی پیچھے نہ سمجھیں، اگر اللہ تعالیٰ جس کو چننا چاہے تو ان سے بہت سارے کام لے سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا ہوگا کہ ہم کیا کام کر سکتے ہیں بہتر طریقے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو مین ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہے کہ اپنے گھر کی اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور پرورش، ان ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے ہم دین کا کام جو بہتر طریقے سے جس طرح سے بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں. اور صحیح دین کا علم ہمیں جاننا ضروری ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا یہاں پر اہل کتاب جو دین کی خرابی میں مبتلا ہوئے, یعنی جو انہوں نے اپنے دین کو بدل ڈالا, نئی نئی چیزیں پیدا کر لی اپنے دین میں اور خود ساختہ طریقے ایجاد کر لیے, تو ان تمام چیزوں سے ہم کو بچنا ہے. اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جیسے کہا گیا نا کہ ایک ماں کی تعلیم پورے خاندان کی تعلیم ہے, تو لہٰذا اگر آپ دین کی تعلیم سے وابستہ آراستہ ہیں تو یقین جانے کہ آپ کا پورا خاندان جہنم سے بچ سکتا ہے. اور اگر ہم خود دین سے نابلد ہیں, ہم خود ان بدعات میں شرک میں گھرے ہوئے ہیں, تو ہم اپنے خاندان کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ہم پر بہت بھاری ذمہ داری ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو چنا تھا, دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کوئی ایسا کام لے لے جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا, کہ انہوں نے اپنے پورا سرمایہ, ایک بڑی بزنس وومین تھی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا سارا سرمایہ دین کی راہ میں لگا دیا, اور جس کی بنا پر ان کو جنت میں گھر کی بشارت دی گئی ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے تھوڑا سا. تو ہم کوشش کریں کہ ان خواتین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں, ان کی سیرت کو اپنائیں, صحابیات کے حالات پڑھیں, صحابہ کے حالات پڑھیں. صحابہ اور صحابیت کے حالات پڑھنے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور کچھ کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے. جتنا ہم سیرت سے اور صحابہ کی سیرت سے واقف ہوں گے, اتنا ہی ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور ہمارے کام کرنے کی قوت بڑھتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور صحیح علم کو جاننے والا بنائے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.